سنیوں کا پیشوا
میرا رضا
عاشقوں کا رہنما
میرا رضا میرا رضا
خائف کبریا
میرا رضا میرا رضا
با کمال و با گیا
میرا رضا میرا رضا سو سال اڑ سے آنا حضرت ہے سو سال اڑ سے آنا حضرت ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل اس سال 100 سالہ عرس اعلی حضرت منا رہا ہے اور اس کے لیے گرینڈ ٹرانسمیشن ایک بہت بڑی نشریات آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے ایک زبردست اور بریلینٹ شعبہ مدرسۃ المدینہ کے دو برانچز کے مدنی منے ہمارے ساتھ ایز یوزول ہوں گے اور ہم انشاءاللہ ان کے درمیان کریں گے مدنی مقابلہ جس کا نام ہے, آئیے شروع کرتے ہیں ذوق قرآن.
ہر زبان پہ ہے ترانے اے میرے رضا گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی
سو سال اڑ سے آنا حضرت ہے سو سال اڑ سے آنا حضرت ہے.
الحمدللہ عز و جل ذوق قرآن میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے درمیان, حفاظ مدنی منوں کے درمیان ایک مدنی مقابلہ آپ کو ہم پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قاری محمد حسین اتاری اس سلسلے میں خصوصی طور پر ہوتے ہیں جو کہ ہمیں جج بھی کرتے ہیں, مدنی منوں کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیمیں ہیں ذوق قرآن میں, یہ مدرسۃ المدینہ کی دو برانچز کے ریپرزینٹیٹو ہیں اور یہ سفاری پارک کے علاقے کا ایک مدرسۃ المدینہ ہے اور ایک مدرسۃ المدینہ جن کے مدنی منع آج ہمارے ساتھ ہیں یہ ہے لانڈھی کے علاقے کا. ان دونوں مدنی منوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے اور اپنی اپنی جگہوں پر آپ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع قرآن کی باتیں بھی کریں گے, قرآن کے بارے میں ہم ان سے سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ ان سے تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ سفاری پارک کے علاقے کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع اور لانڈھی کے علاقے کے مدنی منع ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنا اپنا نام بھی بتائیں گے ہمیں.
محمد علی فیصل اتاری.
ماشاءاللہ.
محمد حنزلہ اتاری.
حنزلہ.
محمد سفیان حبیب شاہ.
محمد سفیان
حبیب شاہ.
حبیب شاہ ماشاءاللہ. اپنی نسبت بھی اگر ہو تو بتایا کریں, اگر مرید ہیں کسی کے تو نام کے ساتھ اتاری یا جو بھی ہیں, چشتی ہیں, سہر وردی ہیں, بتانا چاہیے. حبیب شاہ اتاری بھی بول دیں اگر اتاری ہیں. اتاری ہیں ماشاءاللہ, اس پہ فخر ہونا چاہیے نا. الحمدللہ جو بھی اتاری ہے وہ اعلیٰ حضرت کا بھی غلام ہے اور وہ اعلیٰ حضرت کا بھی مرید ہے, تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. جی سر, ڈانڈی کے علاقے کے مدنی منع اپنا تعارف کرائیں.
محمد
ماجد اتاری.
محمد حسان چالوی.
حسان.
محمد حسنین اتاری.
حسنین اتاری ماشاءاللہ. یہ مدنی منع قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسۃ المدینہ میں اور حفاظ یہ مدنی منع ہیں. ان میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے مکمل حفظ قرآن ابھی نہیں کیا لیکن کئی پارے ہو چکے ہیں یا حفظ کے شعبے سے ان کا تعلق ہے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ اس وقت کم و بیش 2700 یعنی 2500 سے بھی زائد مدارس المدینہ دنیا بھر میں رن ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں اور دعوت اسلامی کم و بیش 1 ارب روپے سے زائد اس ادارے پر خرچ کرتی ہے سالانہ. اس کے لیے آپ کے ڈونیشن اور آپ کے عطیات ہمارے لیے بہت میٹر کرتے ہیں اور آپ دعوت اسلامی کے ان مدارس المدینہ کو عطیات دے کر خوب نوازا کریں. اپنی زکات, اپنے عطیات دعوت اسلامی کو نہ صرف اپنے ڈونیشنز کے ذریعے بلکہ اپنے مدنی منوں کو, مدنی منیوں کو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں داخل کروا کر بھی آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم نظر آئے گا. الحمدللہ بہت اصولی طور پر ہمارے ہاں پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. مار کٹائی پٹائی اس پر سختی سے پابندی ہے. اس کے علاوہ نہ صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے بلکہ قرآن پاک میں جو ہے یعنی شریعت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یہ بھی سکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں اور نہ صرف سنتیں بلکہ عقائد و نظریات صحابہ کرام اہل بیت کی محبتیں یہ سب بھی دعوت اسلامی کے ان مدارس المدینہ میں پلائی جاتی ہیں الحمدللہ. کوئی ہے آپ میں سے جو نعرے لگائے گا صحابی یا نبی والا؟ کون لگائے گا؟ یہ تو ہونا چاہیے سب کا ہاتھ اٹھے. سب تیار ہوں بھائی میں لگاؤں گا یار آپ مجھے لگانے دیجئے. ایک ہی مدنی منڈے نے ہاتھ اٹھایا چلے آپ لگائیے.
ہر صحابی نبی
جن نبی
جن نبی فاطمہ اور علی
جن نبی
جن نبی حضرت حسین اور حسن
جنتی
جنتی
ہر صحابی نبی
جنتی
جنتی.
آپ سے ہم چار سیگمنٹس میں کچھ سوالات ہوں گے, کچھ تلاوت کا سلسلہ ہوگا اور آپ نے اس میں شامل رہنا ہے. آپ نے ماشاءاللہ اپنا تعارف بھی کرایا اور یہ مدرسۃ المدینہ کے حافظ قرآن مدنی منے ہیں. ہم ان سے پہلے راؤنڈ میں 10 سوال کریں گے اور 10 جواب انہوں نے دیے تو دونوں ٹیموں کو 5-5 پوائنٹ ملیں گے, یعنی ہر ٹیم سے 5 سوال ہوں گے. یہ سوالات صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے ہی ہوں گے. آئیے شروع کریں اپنا پہلا سیگمنٹ سوالات قرآن پاک سے. دس سوال ہیں اور 5-5 سوال دونوں ٹیموں سے ہوں گے. ہر سوال کا ایک پوائنٹ ہے, یعنی 5 پوائنٹ حاصل کرنے ہیں ہر ٹیم کو اگر سارے پوائنٹس چاہیے تو. آپ چاہیں تو ان سوالات کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, لکھ لیجئے. ناظرین آپ کو انشاءاللہ اگر آپ یہ سارے سلسلے دیکھتے ہیں تو کئی 100 سوالات آپ کو بھی یاد ہو سکتے ہیں یا آپ کے پاس رائٹنگ میں موجود ہو سکتے ہیں. آپ بھی اپنے آپس میں مدنی منوں کو یہ مدنی مقابلے کروا سکتے ہیں. آج کے 10 سوال آپ کل اپنے بچوں کو یاد کروا دیجئے اور ان کے درمیان مقابلہ کیجئے کہ بھائی کس کو یاد ہے, تو قرآن کی جو محبت ہے وہ بھی ان کے دل میں پیدا ہوگی. تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں آپ بھی؟
ہے
نا. دیکھیں آج کون سا مدرسۃ المدینہ آگے بڑھتا ہے. پہلا سوال یہ بتائیے وہ کتنی صورتیں ہیں جو تاسیم میم سے شروع ہوتی ہیں سفاری پارک کے مدنی منوں؟
سورہ قصص, سورہ شعراء.
سورہ شعراء اور سورہ قصص, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟
نہیں.
آپ نے کہا سورہ قصص اور سورہ شعراء, جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ کی صدایں بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ان مدنی منوں کی دلجوئی بھی ہوتی رہے, اللہ کے رضا کے لیے اس کا ذکر بھی ہوتا رہے. آپ سے ہے پہلا سوال, یہ بتائیے پانچویں پارے میں کتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ففتھ پارا, اس میں کتنی سورتوں کا آغاز ہوتا ہے؟ والمحصنات میں. جلدی آپ کے پاس 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. دو سورتیں کون کون سی سوچ لیجئے, پانچویں پارے میں شروع ہونے والی سورتیں, موجود سورتیں نہیں. کا ٹائم شاید لیٹ شروع ہوا, کاؤنٹر تو ہے ابھی. سوچ لیں کچھ, دماغ گھمائیں تو درست جواب آ جائے. کوئی بات نہیں, پہلا سوال آپ سے ہوا ہے آپ جواب نہیں دے پائے.
سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران.
آپ کا جواب غلط ہے, پانچویں پارے میں کوئی سورت شروع نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا قاری صاحب؟ پانچویں پارے میں ایک پیچھے سے سورت آ رہی ہے, سورہ نساء.
جی سورہ نساء ہے.
پوری سورہ نساء
چھٹے پارے سے جو ہے سورہ مائدہ شروع,
چھٹے پارے سے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں, آپ سے ہے سوال سفاری پارک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے, یہ بتائیے 15ویں پارے میں کون کون سی سورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 15th پارا سبحان الذی,
سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف.
پکی بات ہے؟
جی.
آپ نے کہا سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, جواب درست دے دیا ہے.
سبحان اللہ
ماشاء اللہ, مدنی منے چھوٹے چھوٹے ہیں باتیں بڑی بڑی ہیں, کیا بات ہے. دوسرا سوال ہے آپ سے, یہ بتائیے وہ کون سی سورتیں ہیں جن کا آغاز, جن کی ابتدا قل سے ہوتی ہے؟ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟
پانچ.
ذرا زور سے یار,
پانچ.
پانچ سورتیں ہیں. کون کون سی؟
سورہ اخلاص, سورہ کافرون, سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ جن.
سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. قرآن کی یہ پانچ صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تیسرا سوال مدرسۃ المدینہ سفاری پارک کے مدنی منوں سے، یہ بتائیے سورہ یاسین میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ کے پاس 20 سیکنڈ باقی ہیں. مشہور سورت سورہ یاسین.
سورہ یاسین میں 6 رکوع ہیں.
سوچ لیجئے.
جی.
آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے کہا سورہ یاسین میں 6 رکوع ہیں. قاری صاحب،
سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں.
آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ نے اس کے بعد درست جواب دیا اس لیے آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا. اب آپ کا جواب درست ہے. سورہ یاسین میں 5 رکوع ہیں، جو کہ بہت بڑی ہی پیاری سورت ہے. اس سورت کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے. لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، او کما قال علیہ السلام، ہر شے کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. درست جواب بعد میں دیا لیکن پہلے غلط دیا تھا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، آپ کو ایک پوائنٹ نہیں ملے گا. آپ سے ہے سوال، یہ بتائیے 25ویں پارے میں کون کون سی سورتیں پڑھی ہی جاتی ہیں؟ سوچ کر جواب دیجئے گا. شروع ہوتی ہے نہیں کہا میں نے، 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. کون کون سی سورتیں 25ویں پارے میں ہیں؟ جلدی.
سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ.
سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ. جواب درست دے دیا ہے. ٹھیک جواب دیا نا حضور، ذرا دیکھتے رہیے. 25ویں پارے میں یہی صورت ہے. ہاں، یہ شروع ہوتی ہیں، میں نے سوال نہیں کیا تھا، پڑھی جاتی ہیں. چونکہ 25واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو حامیم سجدہ کا 1 رکوع آخری جو ہے وہ اس میں ہے، ماشاءاللہ. آخری سوال، آپ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں جو انا سے شروع ہوتی ہیں؟ لفظ انا ایک تو مشہور ہے، انا.
سورہ فتح، سورہ قدر، سورہ کوثر، سورہ نوح.
وہ 4 صورتیں ہیں، سورہ فتح، سورہ نوح، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر. آپ کا جواب پھر درست ہے، ماشاء اللہ. چوتھا سوال، مدرسۃ المدینہ لانڈی کے علاقے کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، یہ بتائیے سورہ ملک میں کتنے رکوع ہیں؟
سورہ ملک میں 2 رکوع.
سورہ ملک میں 2 رکوع ہیں. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ. سورہ ملک بڑی پیاری سورت ہے، جو رات میں اسے پڑھے انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. پانچواں سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سفاری پارک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، یہ بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ
توبہ.
توبہ، سوچ لیجئے، پکی بات ہے. آپ نے کہا سورہ توبہ، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ. سورہ توبہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، جبکہ سورہ توبہ تلاوت کے بیچ میں آئے، اور جب آغاز وہیں سے کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. آخری سوال، قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیے جو ایک نیک آدمی کے نام پر آئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تو دی تھی، نبوت عطا نہیں کی تھی.
سورہ لقمان 21واں پارہ.
سورہ لقمان 21واں پارہ، جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ. چھوٹے سے مدنی منع بڑی پیارے جوابات دیے انہوں نے، اور 5-5 سوال ان سے کیے گئے اور 4-4 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، ماشاءاللہ. اور اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے. کچھ گھبراہٹ کا شکار لگ رہے ہیں یہ مدنی منع، شاید پہلی بار اپنی زندگی میں اتنے بڑے منچ پر کیمروں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے جوابات دے رہے ہیں، تو تھوڑا بہت تو چلتا ہے، لیکن پھر بھی اتنے بہترین انداز میں انہوں نے جوابات دیے ہیں، ماشاءاللہ. اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ بھی ایک بار کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ. قرآنی معلومات ہم سن رہے تھے اور آگے بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم انہیں پانچ صورتیں دکھائیں گے اسکرین پر اور ان میں سے ہماری مجلس پھر طے کرے گی کون سی صورت پر انہوں نے کرنا ہے آج مقابلہ اور ہر ٹیم کو ایک ایک آیت باری باری پڑھنا ہوگی اور اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ مشکل ہو جاتا ہے جب ایک آیت ہی پڑھنی ہو دوسری کسی اور نے پڑھنی ہو تیسری کو یاد رکھنا اور کوئی جمپ نہ ہو ایک آدھ آیت چھوٹنے نہ پائے یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے حفاظ کرام جو ہیں وہ بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ بھی دیکھیے قرآن کی محبت اپنے سینے میں اور بڑھائیے اور اگر قرآن آپ نے یاد کر کے بھلا دیا ہے تو ایسا نہ ہونے دیجئے قرآن کو یاد کیجئے یہ قرآن آپ کا ایسٹ ہے اس کو بھلا دینا بہت بڑی حماقت ہے اس کو مت بھلائیے اس کو یاد رکھیے بھول گئے ہیں تو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ قرآن یاد کرنے کا جذبہ بھی آپ کو ملے گا آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ جس کا نام ہے پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں ماشاء اللہ پانچ صورتیں اسکرین پر ہمیں دکھائی جائیں گی اور پھر ان میں سے کوئی ایک صورت انہیں دی جائے گی اور انہوں نے اس کی ایک ایک آیت پڑھنی ہوگی پانچ صورتیں اسکرین پر دکھائی جائیں گی مدنی منع دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دیکھیں سورہ جمعہ سورہ منافقون سورہ تکویر سورہ حجرات اور سورہ فتح پانچ صورتیں ہیں بڑی پیاری صورتیں ہیں اب ان میں سے کون سی صورت انہوں نے پڑھنی ہے مدنی منع تیار ہے پانچوں کے لیے کوئی بھی دے دی جائے سر تو ہل رہا ہے آپ کو بھی کوئی بھی دے دی جائے چلے میں کوئی بھی صورت انہیں دے دیں یہ پڑھیں گے درمیان کی صورت سورہ تکویر تیار ہے آپ تھوڑی سی مشکل ہے یہ صورت تھوڑا اس میں مشابہات بھی آ جاتے ہیں تیاری ہے نا سورہ تکویر پڑھی جائے گی یہ تیسویں پارے کی صورت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی پیاری صورت ہے اس میں 29 آیتیں ہیں صورت نمبر ہے 81 نمبر ہے اس کا اور اب آپ شروع کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ سے جب آیت آپ کی مکمل ہوگی تبھی دوسری ٹیم آیت پڑھے گی کسی کے قرآن پڑھتے کے دوران دوسرے قرآن نہیں پڑھیں گے شروع کریں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کبرت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع وثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
ماشاءاللہ یہ سورت پوری ہوئی اور 29 آیتیں انہوں نے ایسے پڑھی ہیں فریکوینٹلی قاری صاحب پتا بھی نہیں چلا اور انہوں نے پوری سورت پڑھ دی اور بڑے پیارے انداز میں پڑھی ہے تلفظ کی بھی کچھ نہ کچھ رعایت کرتے جا رہے تھے
جی آج میں یہ کہنے ہی والا تھا آپ سے کہ اب تک جتنے بھی یہاں پر مدنی منوں نے پڑھا ہے ان مدنی منوں کی یہ خصوصیات ہے پڑھنے میں آج کی سورۃ التکویر میں کہ انہوں نے ادائیگی کا بہت ہی لحاظ رکھا ہے
ماشاءاللہ
اور میں کافی دیر تک مطلب دیکھ رہا تھا کہ شاید کسی آیت میں کوئی ادائیگی کی غلطی سامنے آئے لیکن الحمدللہ دونوں ٹیموں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے.
اور یہ آپ نے جو جلدی جلدی پڑھا یہ حدر کہلاتا ہے.
جی.
اور اگر اس کو ہی رک رک کے پڑھیں جیسے آپ ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں سلسلوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں.
جی.
تو وہ نماز میں بھی بعض اوقات بہت سلو جب پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
ایک ہے ترتیل. قرآن پاک تین انداز سے پڑھے جاتے ہیں. ایک ترتیل والے انداز میں جیسے تلاوت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, مدنی سلسلے جو ہوتے ہیں اس سے پہلے جو تلاوت ہوتی ہے بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے, اسے ترتیل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے تدویر جو کہ ترتیل اور حدر کے درمیانی انداز میں پڑھا جاتا ہے. جیسے عام نمازوں میں, عشاء کی نماز میں, مغرب کی نماز میں ہم جو تلاوتیں سنتے ہیں. اور تیسرا انداز جو ہے وہ ہے حدر. اور عموماً تو تراویح میں اس انداز سے بہت کم ہی سننے کو ملتا ہے, لیکن اتنی جلدی نہ پڑھا جائے کہ حروف جو ہے وہ خلط ملط ہو جائیں.
صحیح.
ترتیل کا انداز جو ہے وہ کچھ یوں ہوگا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا صدق اللہ العظیم.
ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بڑے پیارے انداز میں قاری صاحب آپ تلاوت فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. ناظرین, اس سلسلے میں ہمیں قرآن سننے کو مل رہا ہے. قرآن پڑھنے کی بھی نیت کیجئے, قرآن پاک سے اپنا لگاؤ بڑھا دیجئے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر شب و روز قرآن جاری تھا, کہیں تو غلط نہیں ہوگا. فتاوی کی صورت میں, دیگر لوگوں کی رہنمائی کی صورت میں, آپ دیکھیے تو لکھنے میں, دینی میٹر میں جو فتوے وغیرہ لکھتے تھے آپ, اس میں کئی بار قرآن سے حوالہ دینا, قرآن سے استدلال کرنا یہ پایا جاتا ہے. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن پر ایسی مہارت حاصل تھی کہ آپ قرآن آیتوں کو بغیر دیکھے قرآن پاک سے لکھتے تھے, اپنے فتاوی میں حوالے دیتے تھے. اور نہ صرف یاد ہوتا تھا قرآن, بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے معنی بھی جانتے تھے, ان کا مطلب بھی جانتے تھے, اور ایسی ایسی تفسیریں بیان کرتے تھے کہ عقل جو تھی وہ حیران رہ جاتی تھی. قرآن پاک کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کتنے عرصے میں حفظ قرآن کیا تھا, یہ بھی سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک مہینے میں قرآن مکمل کر لیا تھا, ایک مہینے میں قرآن حفظ کر لیا تھا, اور وہ بھی مہینہ تھا رمضان شریف کا. اور بعض بتاتے ہیں کہ مغرب سے عشاء آپ پڑھتے تھے اور تراویح میں قرآن سنا دیتے تھے, اور بعضوں نے تو یہ بھی بتایا کہ عشاء کی اذان کے بعد پڑھنا شروع کرتے تھے تو جماعت تک آپ ایک پارہ پڑھ لیتے اور اسی پارے کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کرامت بھی ہے. اور قرآن سے محبت ایسی ہے, قرآن آپ کے ذہن میں بسا ہوا تھا, بس اس کو ایک بار دیکھنا تھا. میں سمجھتا ہوں ایک بار دیکھا اور پھر وہ ازبر ہو گیا. تو یہ بڑی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہیں. تو یہ قرآن سے محبت کریں گے تو قرآن آپ کے سینے میں اترے گا. جب قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہمارا عمل ہوگا تو پھر یہ قرآن کیسے سینے میں رہے گا, کیسے قرآن سینوں میں بسے گا, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اپنے گھر میں کوشش کریں ایک حافظ قرآن مدنی منا بھی ضرور ہو, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ضرور حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ ہمارے قاری حسین صاحب نے بڑی پیاری تلاوت کی, مزہ آ گیا. اللہ پاک انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف, جس میں ہم دونوں ٹیموں کے مدنی منوں میں سے کسی ایک کو موقع دیں گے کہ وہ اچھی سی تلاوت کر کے سنائیں, اور پھر ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ کوئی اگر غلطی ہوتی ہے ان کی اصلاح کی جائے. اس مرحلے کے اس راؤنڈ کے بھی پوائنٹس ہوں گے جو آگے مقابلے میں کاؤنٹ کیے جائیں گے. اب تک 6-6 پوائنٹس ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. مدرسۃ المدینہ سفاری پارک کے علاقے کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے اور لانڈی کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے آج مد مقابل ہیں اور دیکھتے ہیں آج کون جیت کر جاتا ہے. تیار ہے آپ تلاوت کے لیے؟ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ شوق قراءت. سب سے پہلے سفاری پارک آپ کے علاقے سے ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, کون کریں گے تلاوت؟ علی بھائی جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان. بسم خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے مدنی منع کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. قاری حسین صاحب کیا فرمائیں گے, کیسی تلاوت کی انہوں نے اور آپ کچھ اصلاح بھی فرمانا چاہیں تو.
سب سے پہلے تو ان کی تلاوت جو انہوں نے کی ہے اس کی پہلے خصوصیت بیان کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو. انہوں نے تین آیتیں پڑھ کر جو پھر دوبارہ بسم اللہ تسمیہ سے شروع کیا اور میں تو یہ سوچ رہا تھا شاید یہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن, جو کہ عموماً غلطی سے پڑھ دیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے مر رحمان پڑھ کر ماشاء اللہ ایک بہت اچھے انداز سے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اب یہ میم کو جو را کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا ماشاء اللہ بہت ہی اچھا انداز تھا.
ماشاء اللہ بہت اچھی تلاوت کی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل حافظ قرآن بنائے. آئیے چلتے ہیں اگلی ٹیم کی طرف. مدرسۃ المدینہ علاقہ لانڈی کے مدنی منے ہمارے ساتھ ہیں, آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. چلیں چھوٹے مدنی منے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ضرور ہونی چاہیے. ہمارے حاضرین اللہ کی رضا کے لیے ذکر کی نیت سے ان کی دلجوئی بھی کرتے رہیں. اور ماشاء اللہ بڑی پیاری تلاوت کی ہمارے مدنی منع نے, کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟
جی ماشاء اللہ, بہت اسٹارٹ بہت اچھا تھا, آغاز بہت اچھا کیا. اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جب تلاوت کرتے ہیں تو بندہ ایک آدھ لائن مس کر دیتا ہے, تو شاید ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا. کچھ ادائیگی کے حوالے سے بھی اغلاط جیسے سامنے آئی ہیں. سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے لا یستوی ہے. اب محسوس شاید یوں ہوا کہ لا استوی جیسے حمزہ کی جیسے ادائیگی ہوتی ہے,
وہ شاید انہوں نے ایسا پڑھا نہیں ہے لیکن وہ محسوس ہو رہا تھا نا. پڑھا تو آپ نے لا یستوی ہی ہے, وہ فیل شاید ایسا ہوا ہے. یہ بھی مسٹیک ہے, اس کو بھی درست کرنا پڑے گا نا قاری صاحب.
جی, یا کی ادائیگی جو ہے نا, یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے لا یستوی. اگر لا استوی اگر حمزہ کی طرف جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ لاہن جلی کی غلطی ہوگی. شاید اس مدنی منع نے یہ غلطی نہیں کی لیکن سننے میں ایسا محسوس ہوا. اسی طرح جب آگے سکون کی جو ادائیگی ہوتی ہے, ساکن جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جیسے حمزہ نون زبر ان, حمزہ بود زبر اب, حمزہ لام زبر ال. یاد رکھیے کہ یہ سکون جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ساکن کرنا, ٹھہرنا حروف کے اندر, حروف کو اس طرح ادا کرنا کہ ٹھہرا ہو. جیسے الحمدللہ اگر ہم نے اس طرح پڑھا الحمدللہ تو یہ سکون کا ہلنا کہلائے گا. سکون ہرگز نہیں ہلنا چاہیے. جیسے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں انعمت علیہم, تو بعض اوقات اس طرح بھی پڑھتے ہوئے سنے گئے ہیں انعمت. اگر انعمت پڑھا تو یہ تو لہنے جلی کی غلطی ہو جائے گی کیونکہ ساکین کو ہم نے متحرک کر دیا. انعمت نہیں پڑھیں گے, انعمت ساکین کو ساکین کر کے ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دونوں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع تلاوت کر چکے, سفاری پارک اور لانڈھی کے علاقوں کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے حفاظ کرام ہمارے ساتھ ہیں. اب آپ انہیں کتنے پوائنٹس دیں گے قاری صاحب, کس کو کتنے پوائنٹس دیں گے؟
سفاری پارک کے جو مدنی منع ہیں انہوں نے کوئی لاہنے جلی کی غلطی نہیں کی, انداز بھی اچھا ہی تھا, تو ان کو 8 نمبر دیے جاتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور لانڈی کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا ہے اور ادائیگی کچھ ایک دو جگہ تھوڑی سی مس ہوئی ہے, تو ان کو 7 نمبر دیے جاتے ہیں.
ماشاءاللہ تو بہت اچھی کارکردگی ہے یہ بھی, اور ماشاءاللہ آپ کے ماں باپ جو ہیں یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب کے, کہ ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آپ لوگ ان کے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں. اور بلا شبہ دعوت اسلامی لاکھوں والدین کو جنت کی طرف دوڑا رہی ہے, لے کے جا رہی ہے, اس انداز سے کہ ان کے مدنی منوں کو قرآن کی تعلیم سے, زیور قرآن سے آراستہ کر رہی ہے. تو یہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ 3 سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور اب پوائنٹ ہو گئے لانڈی کی ٹیم کے 13 اور سفاری پارک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے 14. یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کی شاخوں کے مدنی منع ہیں, برانچز کے. اب اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس میں 5 سوال پھر ان سے کریں گے قرآن شریف ہی سے, اور جو پہلے بیل بجائے گا وہ جواب دے کر ایک پوائنٹ حاصل کریں گے. اگر بیل بجا کر پوائنٹ لینا ہے تو پورا جواب دینا پڑے گا, اور جواب نہ دے سکی اور بیل بجا دی تھی تو 1 نمبر کم ہو جائے گا. تیار ہیں آپ مدنی منع؟ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آخری راؤنڈ. کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے تبھی بیل بجائیں گے, نہیں معلوم تو بیل نہیں بجانا, تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, کچھ بھی نہیں, نمبر کم ہوگا. لیکن بیل بجا کے معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو نمبر ایک کم کروانا پڑے گا. یہ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کے سجدوں میں سے, دونوں نے بیل بجائی لیکن سوال ہی نہیں سنا تھا, میں نے تو ابھی سوال پورا کیا ہی نہیں. چلے آپ کو جواب دینا ہے, مدرسۃ المدینہ لانڈی کے مدنی منع, بیل بجا دی, میرا سوال کیا تھا یہ تو سمجھے, جلدی بتائی.
آپ کا سوال یہ تھا کہ کتنے سجدے مکی صورتوں میں؟
نہیں, میرا سوال تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کے جو 14 سجدے ہیں ان میں سے پہلا سجدہ کس پارے میں ہے؟ آپ سمجھ ہی نہیں سکے تو بیل بجا دی. چلے آپ میں سے ہے کوئی جواب دے گا یہاں پر باپو شریف, کوئی جواب لیں, کسی کو کچھ تحفہ دیں. حافظ قرآن ہے آپ ماشاءاللہ, چلے ان سے کچھ جواب لے لیتے ہیں. قرآن پاک کے 14 سجدوں میں سے پہلا سجدہ کس پارے میں آتا ہے؟
مدینہ.
جی,
نامے سپارے میں.
کون سے؟
نامے سپارے میں, سورہ احراف کا جہاں اختتام ہو رہا ہے.
نامے سپارے میں آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ نے سورت بھی بتائی, سورہ احراف کا اختتام ہے اور وہیں یہ سجدہ ہے. دوسرا سوال یہ بتائیے, سورہ صافات کون سے پارے میں؟ سفاری پارک.
23 پارے میں 23 پارا.
پکی بات ہے؟
23 پارے میں.
دیکھ لیجئے, وہ صف تو نہیں ہے, تو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض حافظ, صافات اور صف. آپ کا جواب بالکل درست ہے, 23 پارے میں ہے سورہ صافات. کون بتائے گا قرآن کی دلہن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟
سورہ رحمان.
جواب درست ہے, سبحان اللہ. یہ بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کو چوتھائی قرآن کے برابر کہا جاتا ہے؟ لانڈی.
سورہ کافرون.
قل یا ایھا الکافرون, جواب درست ہے. چار. جی, پہلے انہوں نے بجائی تھی. نہیں نہیں, یہ کچھ تو کہہ رہے لانڈی کے مدن. اچھا آپ نے بجائی تھی, چلو آپ دے دو جواب. سورہ کافرون, ان کو بھی جواب کا پتا تھا, چلے ان کو پوائنٹ دے دے. آخری سوال یہ بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کی تمام آیتیں لفظ دال پر ختم ہوتی ہیں؟ سفاری پارک.
سورہ اخلاص.
کون سی ہے؟
قل هو اللہ احد.
اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دال پر ساری آیتیں ختم ہو رہی ہیں. آپ کے سامنے ہے جیت. ماشاءاللہ مدنی منوں نے بہت اچھی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ انہیں حافظ قرآن عالم باعمل بنائے. آگے آ جائیں اور اپنے اپنے گفٹ ہیمپرز بھی قاری صاحب کے ہاتھوں سے وصول کریں اور پھر ہم انہیں رخصت کریں گے انشاءاللہ. مدنی مکالمے کا سلسلہ شروع ہوگا, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت پر مدنی پھول لیں گے جیتنے والے مدنی منع. جی قاری صاحب ماشاء اللہ آپ آپ دیں ماشاء اللہ. عدنان بھائی دیں, یہ بھی بہت اچھے قاری صاحب. لانڈی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی, بہت پیارا قرآن پڑھا اور ماشاء اللہ ان کے مدرسے کی پڑھائی بھی بہت اچھی ہے. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. قاری صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. سلسلہ جاری ہے اور ہم انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنیں گے عدنان بھائی سے. عدنان بھائی ویلکم. آئیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام چند اشعار سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ بکی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتا
ماشاءاللہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاہکار کلاموں میں سے ایک کلام آپ سن رہے تھے. ایسا کمال کا کلام ہے. دوست میں یہاں مراد بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے، معلوم پڑتی ہے. اور کئی مقامات پر بہترین انداز میں آپ نے مدحت سرور کونین دوست کے لفظ کے ساتھ کی، اور بڑا پیارا انداز ہے کہ جو بنو پر ہے بہار چمن آرائی دوست. پیارے آقا کے مبارک جلووں کو جوبن پہ دیکھ کر جو بلبل شیدا ہے، جو آپ کا دیوانہ ہے، وہ پھر کہیں اور کیوں جائے، خلد کا نام بھی کیوں لے، تو وہ بس پھر آقا کے جلووں میں ہی گم ہو جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست. مسیحا تو لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں اور ان کے درد کا علاج کرتے ہیں، لیکن پیارے آقا کا جو دیوانہ ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ان کے قدموں میں مر جائے، کیونکہ جو ان کے قدموں میں مر جاتا ہے پھر عمر جاوید مل جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی یہ دوست. آقا کو ڈھونڈتا پھرا سارے جہاں میں، نہ ملے تو اپنے گھر میں دیکھا، اپنے دل کی طرف جھانکا تو پتا چلا آقا کے جلوے تو ادھر ہی بس رہے ہیں. تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا یہ دوست، پھر کہنے لگا جب دل پہ حضور کا جلوہ مل گیا، حضور کے جلووں کی جھلک اور ان کی نورانیت اپنے دل پہ نظر آئی، تو کہا کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی یہ دوست. جو حضور کا دیوانہ بن جاتا ہے، جو ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کا دل حضور کے نور سے پر نور ہو جاتا ہے. بڑے پیارے پیارے اشعار ہیں. اعلی حضرت کا یہ انداز ہے جو واقعی عشق بھی دیکھیے تو کمال ہے، فن بھی دیکھیے تو کمال ہے، غزل کا انداز بھی کمال ہے، اور فن شاعری کے اعتبار سے یہ کلام اگر ایک ہی کلام بڑے بڑے شعرا کے پورے پورے دیوان کے سامنے رکھ دیا جائے، میں سمجھتا ہوں اعلی حضرت کا ایک کلام کافی ہے. آج ہمارا موضوع ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی علم سے کیسی محبت تھی. ہر دنیا کا ذی شعور شخص، ہر سمجھدار آدمی علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور علم کو پوری دنیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دانشور حضرات ہیں، وہ ایک حیثیت دیتے ہیں، علماء کو حیثیت دیتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی فن کا عالم ہو، اس کی ایک اپنی حیثیت، اس کی ویلیو ہوتی ہے. اور جو علم دین ہے اس کا سب سے بڑا رتبہ ہے، کیونکہ وہ دین کا عالم ہے، لہٰذا وہ سب سے بڑا عالم ہے، وہ سب سے بڑے فن کا عالم ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی یقیناً دین کے عالم تھے، اور آپ نے علم دین کے لیے کیسی خدمات سر انجام دی، اور دنیاوی علوم کے بارے میں بھی آپ کی کیا رائے تھی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹاپک پر گفتگو فرمانے کے لیے قبلہ استاد العلماء حضرت مولانا محمد ثاقب عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ. ماشاءاللہ کئی سلسلوں میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت میں بھی دیکھتے ہیں، اور کئی سلسلوں میں ماشاءاللہ پیش ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ نہ صرف اسکرین پر بلکہ آف دی اسکرین، بیک اسکرین پر بھی، مدنی کاموں میں بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی شمولیت، اور دارالافتاء اہل سنت کے حوالے سے بڑی کاوشیں ہوتی ہیں. پاکستان سطح پر کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے ہی قابل عالم دین محمد عابد مدنی ہمارے ساتھ ہیں، مولانا شعیب مدنی ہمارے ساتھ ہیں. ان حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ آج ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فیضان سے کچھ برکتیں لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ثاقب بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم دین سے محبت سے پیشتر کچھ ویسے ہی جنرلی آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث، اسلام اور شریعت نے علم کو کیا اہمیت عطا کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی اہمیت جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ کوئی بھی ذی شعور شخص انسان جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، دینی ہیں، دنیاوی ہیں، مسلمان کریں غیر مسلم کریں، ظاہر سی بات ہے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. کام اچھا ہو، کام برا ہو، کچھ بھی ہو، اب وہ طریقہ کار ہی اصل میں اس شے کا علم ہوتا ہے. تو علم سے تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. بغیر معلومات کے کوئی بھی دنیا کا کام سر انجام دیا ہی نہیں جا سکتا، چاہے وہ دنیاوی امور ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے کام ہوں، چاہے غیر مسلم کے کام ہوں، جیسا بھی ہے. تو علم تو ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے علم کو کس نظریے سے دیکھا ہے، کس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ علم تو حاصل کرنا ہے اور کوئی قدغن نہیں، بلکہ علم دین کے حوالے سے تو اسلام نے ترغیبات دی ہیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کریمہ کے اندر، پھر ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں، ان کا عمل ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم دین یا علم مطلقاً اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ظاہر سی بات ہے علم ہے تو علم والے کو عالم کہا جاتا ہے, علماء کہا جاتا ہے. ان کو علماء اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ذات میں علم پایا جاتا ہے, وہ معلومات رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی الوہیت کا بیان کرنا چاہا, اپنی وحدانیت کا بیان کرنا چاہا, تو سب سے پہلے اپنا تذکرہ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں, سات فرشتوں کا تذکرہ فرمایا. اور تیسرا گروہ کے اپنی الوہیت کے بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا, وہ علماء کا تھا. اچھا. یعنی اپنی الوہیت کا بیان فرمانا ہے, خود اپنی ذات کو بھی بیان فرمایا اور فرشتوں کا بھی تذکرہ فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو علماء ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دیتے ہیں. اولوالعلم. اور اس سے پتا چلا کہ ظاہر سی بات علماء علم ہی کی وجہ سے علماء ہیں, ان کی کوئی اور فضیلت تو ہوگی کسی اور اعتبار سے, لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں ذکر کرنے کا مقصود ان کی علمیت ہے. یہ علم کی جو یوں سمجھے کہ علم کی اہمیت کے اوپر بہت بڑی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کہ جس کا بیان کرنے کے لیے ساری کائنات بنائی, کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجھے میری عبادت کی جائے اور یہ سارے معاملات ہیں, تو اس کے لیے علماء کا نام لیا کہ علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں. احادیث کریمہ بھری ہوئی ہیں آپ کے سلسلے میں, مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں, اور وقتاً فوقتاً ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ علماء کی علم کی کیا فضیلت ہے.
قرآن پاک فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا نہ جاننے والے اور جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
تو علم کی فضیلت سے تو انکار میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا, کہ علم
جاہل بھی نہیں
کرے گا, کیونکہ وہ بھی جو کرتا ہے نہ کسی نہ کسی معلومات کی بحاف پر ہی کر رہا ہوتا ہے, بس اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں علم رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا. ہم جاہل یا عالم کا معیار اپنے نظریے کے اعتبار سے کرتے ہیں. ہم چونکہ علم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرا شخص کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ جاہل ہے, اگرچہ وہ کچھ نہ کچھ معلومات دوسرے اعتبار سے رکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم اپنی بنیاد پر اس کو جاہل قرار دے دیتے ہیں, اور شریعت بھی اسی کو جاہل قرار دیتی ہے, اور جو علم دین رکھنے والا ہے, جو فرض علوم کی معلومات رکھنے والا ہے, جو شریعت نے کہا ہے اس کو جاننے والا ہے, اس کو شریعت مطہرہ عالم کہہ دیتی ہے. تو لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی علم رکھتا ہے,
موچی ہے, موچی اپنے فن کا عالم ہے, ڈاکٹر اپنے فن کا عالم ہے, گوشت کاٹنے والا اپنے فن کا, تو لیکن شریعت اعتبار سے اس سے عالم
نہیں. صرف یہ دیکھنا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے علم کو کس نظریے سے دیکھا ہے, کس نظریے سے پرکھا ہے, اور کن اعتبارات کے ساتھ علم کے فضائل بیان کیے ہیں, اور کن علماء کے کن علم حاصل کرنے والوں کے فضائل بیان کیے ہیں. تو اس کو ہم دیکھیں گے تو دونوں چیزیں الگ بھی ہو جائیں گی اور علم کی اہمیت بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی.
علم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟
ہاں, علم سے محبت کا تقاضا جو کہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علم سے محبت. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علم سے محبت تو یوں سمجھے کہ موضوع نہ بھی رکھا جاتا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی نہ بتائی جائے, کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ امام علیہ سنت سے جو ہماری واقفیت ہے اس کی بنیادی وجہ آپ علیہ رحمہ کا عشق رسول ہے. اس عشق رسول کی جو واقفیت ہمیں حاصل ہوئی ہے نا, وہ ان کی علمی باتوں کے ذریعے ہوئی ہے. انہوں نے اپنی تحریرات لکھیں, انہوں نے اپنی کتابیں تصنیف فرمائیں, اپنے فتاوی لکھے, اشعار لکھے, وہ سارا کا سارا لکھنے سے تعلق تھا, علم سے تعلق تھا. اس علم کے ذریعے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو عشق رسول ہے کہ جس کے ہم گرویدہ ہیں, جس کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمیں پتہ چلا ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا علمی مقام کیا ہے اس سے بھی کسی کو, یعنی یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کو بتایا نہ جا سکے. تو امام اہل سنت کی جو علم سے تعلق ہے, علم سے محبت ہے, وہ تو بالکل واضح ہے, لیکن ہم اس کو اپنے دوسرے اعتبارات سے دیکھیں گے, سیکھنے کی نیت سے کہ امام اہل سنت کا علم سے محبت کیا ہے. تو اب علم سے محبت سے پہلے اس کے تقاضے کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ تقاضے ہیں کیا علم سے محبت کے. تو میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ علم تو ہر ایک کو ہوتا ہے, مسلمان کو بھی ہوتا ہے اور کافر کو بھی ہوتا ہے. آپ نے موچی کی مثال دی ہے, لیکن ہماری جو بنیاد ہے علم کے حوالے سے جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں امام اہل سنت سے متعلق بھی, وہ علم دین کے حوالے سے ہے, اور علم دین سے محبت امام اہل سنت کو تھی, یہ بالکل واضح بات ہے. تو اب اس کے ہم تقاضے دیکھیں گے کہ علم دین کے تقاضے کیا ہیں, کہ علم اگر حاصل کیا جاتا ہے, علم دین حاصل کیا جاتا ہے, تو اب اس سے محبت کب کہلائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ محبت کی ہے یا ہم نے اس سے محبت نہیں کی ہے. معلومات تو دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ہو ہی جاتی ہیں, دینی معلومات تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کرتے, کچھ نہ کچھ سن سنا کر اور کہیں نہ کہیں سی معلومات ہوتی ہیں, بلکہ ہمارے ہاں تو معلومات نہیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھی قرآن میں یوں ہے, حدیث میں یوں ہے, اگرچہ وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن کیا یہ علم دین حاصل ہو گیا تو کیا ہم اس سے محبت کرنے والے ہوئے, ہم اس کے تقاضے پورے کرنے والے ہوئے تو ایسا نہیں ہے. علم دین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک تو باقاعدگی سے سیکھا جائے
صحیح.
اور جس قدر سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اتنا بھی اتنا سیکھا بھی جائے, کہیں نہ کہیں سے معلومات کا مل جانا, کہیں نہ کہیں سے کچھ باتوں کا پتہ چل جانا, یا زندگی گزارتے ہیں تو سنتے ہی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو معلومات ہوتی ہی ہیں. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ علم سے محبت کرتا ہے, کبھی علم کی بات کر بھی دیتا ہے تو علم سے محبت کرنے والا کہلائے گا, بلکہ وہی شخص علم سے محبت کرنے والا کہلائے گا جو باقاعدگی کے ساتھ علم حاصل کرے اور اتنا حاصل کرے جتنا اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر علم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہی علم حاصل کرے کہ جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے, جو اسلام کے اندر جن باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ان ان باتوں کا علم حاصل کرنا ہے, ان کا نہیں کرنا, ان کو چھوڑ دینا ہے, ان کو حاصل کرنا ہے, یہ بھی علم کے محبت.
بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو نہیں بھی,
بعض علوم سے منع کیا گیا, وہ علوم ہے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ تیار کیا ہے, ان کو ایجاد کیا ہے, اس کی کتابیں بھی موجود ہیں, لوگ ان کے مطابق اپنے معمولات بھی سر انجام دیتے ہیں, لیکن شریعت اسلامیہ نے ان کو عام مسلمانوں یا دیگر لوگوں کو حاصل کرنے سے منع کیا ہے کہ آپ اس علم کو حاصل ہی نہیں کریں کیونکہ اس پر عمل ہی نہیں ہم کر سکیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ علم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کو باقاعدگی کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے علم دین حاصل کرنا, اس کی محافل میں شریک ہونا, اس پر عمل کرنا, علم حاصل کرنے والوں سے محبت رکھنا, ان کی صحبت اختیار کرنا, یہ سارے کے سارے, اور پھر اس کے بعد علم دین کو پھیلانا بھی, جو چیز آپ کے پاس آئی ہے وہ کسی نے تو آپ کو سکھائی ہے تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی کسی اور کو سکھائیں. یہ بھی علم دین سے یا علم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو دوسروں تک سکھایا جائے, دوسروں تک پہنچایا جائے. اور ان ساری باتوں پر امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے عمل بھی فرمایا. آپ نے اتنا باقاعدگی سے علم دین حاصل کیا کہ شاید ہی ہم جن لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں شاید ہی ہمیں معلومات ہوں, اور جس طرح علم دین پر عمل کیا وہ بھی سب پر واضح ہے, کس طرح علم دین کو پھیلایا وہ بھی سب کے اوپر واضح ہے. تو آپ علم سے محبت بھی کرتے تھے اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل بھی فرماتے ہیں.
ماشاءاللہ, علم سے محبت بھی تھی, عمل بھی کرتے تھے, پھیلاتے بھی تھے. یہ سارے تقاضے پورے کرتے تھے. آج ہم دیکھیں تو ہر گھر کی صدا ہے کہ پڑھائی کرو, تعلیم کتنی حاصل کی, کتنی ڈگری حاصل کی. سب سے پہلی بات تو یہ مسلمان ایز اے مسلم جان لے کہ پرائیورٹی بیس کیا ہے, سب سے پہلے کسے حاصل کرنا ہے, پھر کسے. مثال کے طور پہ ایک بندہ صرف نفل پڑھتا رہے, نفل ہی پڑھتا رہے, فرض ہی نہ پڑھے, تو اس سے سب کہیں گے بھائی فرض تو ادا کرو.
امام اہل سنت نے باقاعدہ جو ہے جیسے نا دنیاوی علوم حاصل کرنے یا نہیں کرنے, دینی علوم حاصل کرنے یا نہیں کرنے, آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اس کی ترتیب بیان فرمائی ہے کہ کس نے کتنا علم حاصل کرنا ہے. اچھا, پھر جب علم حاصل کرنا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا طریقہ کار, اس کے نصاب کے حوالے سے بھی امام اہل سنت نے فرمایا.
ماشاء اللہ, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود ایسے عالم دین تھے, بچپن ہی سے علم سے لگاؤ, اور چھٹی والے دن بھی چاہتے تھے کہ میں مدرسے جاؤں. آپ کے والد گرامی نے آپ کو روک دیا, کہ ورنہ آپ چاہتے تھے کہ جمعے کے دن بھی میں پڑھائی کرنے جاؤں اور چھٹی کا دن بھی پڑھوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس کو اسکول سے, مدرسے سے, قرآن و حدیث سے, چونکہ پہلے ابتدائی تعلیم تو آپ نے اسی چیز کی حاصل کی تھی اور دنیاوی تعلیم کی طرف تھوڑا سا شغف کیا, تو والد گرامی نے جمع تفریق ضرب تقسیم سکھا دی, فرمایا بس اس سے آگے نہیں, یہ اس کے آگے کا جو ہے وہ خود آپ کو سکھا دیا جائے گا. واقعی ایسا ہی ہوا کہ آپ کوئی کم میتھمیٹیشن نہیں تھے, بڑے بڑے وہ یونیورسٹی کے پروفیسر آ کر اپنے مسئلے حل کروا لیتے تھے.
بالکل.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علم سے محبت کے حوالے سے عابد مدنی بھائی کیا فرمائیں؟
سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کے علم کے متعلق پڑھنا شروع کرتے ہیں کسی بھی کتاب کو تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اتنا بندہ مستغرق ہو جاتا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت کی سیرت, اعلیٰ حضرت خود سامنے تشریف فرما ہے.
Okay.
اور آپ کی علم سے محبت اور طالب علم سے محبت, اس کو اگر آپ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے دیکھیں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سید عبد الوحید قادری قاضی صاحب تھے, وہ بیمار تھے پٹنہ میں جہاں صدر الشریعہ رہتے, کہتے ہیں وہ بیمار تھے تو ان کی بیماری کچھ طول ہو گیا, اتنے میں میری خوش قسمتی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ قاضی صاحب کی عیادت کے لیے آئے, اور وہ میری پہلی ملاقات تھی سیدی اعلیٰ حضرت سے.
اچھا,
تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر ہی میں فدا ہو گیا, آپ کی باتوں کو آپ کو دیکھ کر اتنی پرکشش شخصیت تھی آپ کہ میں فدا ہو گیا آپ پر. اور آپ کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے مشورہ دیا تو میں فوراً ہی آپ کا مرید ہو گیا.
ماشاء اللہ مفتی امجد علی اعظمی
جی
یہ کہہ رہے ہیں صاحب بہار شریف.
صاحب بہار شریف
یہ نام ہی جو ہے نا کافی ہے علماء اکرام کی سب کے لیے.
اللہ
اور یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں.
یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب میں مرید ہوا تو وہ جو قاضی صاحب تھے وہ علیل تھے بہت زیادہ تو فوت ہو گئے. آل سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا جنازہ پڑھایا قبر میں دفنایا تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے واپس. فرماتے ہیں ایک وقت پھر آیا کہ میں حاضر ہوا استاد محترم محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو وہاں کے جو مدرسے کے حالات تھے وہ کچھ قاضی صاحب چلے گئے تو مدرسے کے حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. کہنے لگے میرا دل بڑا افسردہ ہوا تو میں نے وہ پڑھائی چھوڑ کر واپس آ گیا. اور میں کہا جی بس اب وہی جو والد صاحب کا پیشہ تھا نا طریقہ جو طب کا تھا
حکمت کرتے
میں بھی وہی کرتا ہوں. والد صاحب نے کہا تھا کہ علم سیکھنا چاہتے ہو تو پھر والد کا علم سیکھو تو میں بھی وہی. تو کہتے ہیں میں جب واپس گیا تو بریلی شریف محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا بتایا کہ میں اب علم طب سیکھنے لگا ہوں. تو انہوں نے ایک رکا لکھ کے دیا کہا یہاں نہیں پڑھنا یہ اعلیٰ حضرت کو دینا وہیں جا کے. اور اس میں لکھ کر دیا کہ ہونہار طالب علم ہیں یہ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں آپ ایسا کریں کہ ان کو اسی کی طرف متوجہ کریں کہ یہ پڑھیں عالم دین بنے. تو کہتے ہیں کہ میں جب سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا باتیں ہوئی تو فرمایا مولانا کیا کرتے ہو تو کہنے لگے میں علم طب مطلب کرتا ہوں. تو سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ اور باتیں کی اور فرمایا کہ طبیب ٹھیک ہے علم دو ہیں علم الادیان اور علم الابدان تو وہ بھی ایک علم ہے لیکن اس میں جو ہے وہ روزانہ صبح کے رورا دیکھنا پڑتا ہے تو ایک کراہیت والی چیز ہے
آپ کارورا دیکھنا پڑتا ہے
جی کارورا
تو بھی ان کی نفسیات سے سمجھایا.
نفسیات سے
جو ڈاکٹر بن رہا ہے یا جو حکیم ہوتے ہیں عام طور پہ پہلے کے تو بڑے ماہرین ہوتے تھے وہ اس کا یورین سیمپل دیکھ کر سمجھ جاتے تھے بیماری کیا ہے کلرز دیکھ کر. ہم تو وہ دو چار کلر ہی جانتے ہیں یورین کے تو حکیم جو ہے نا ایک ایک کلر جانتا ہے یلو میں بھی اس کے کوئی 50 کلر وہ چیک کر کے بتا دے گا بیماری کیا ہے. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ صبح صبح اس کو جو ہے پیشاب دیکھنا پڑتا ہے اور جو علم دین سیکھ رہا ہے وہ بخاری دیکھتا ہے وہ مسلم دیکھتا ہے وہ ہدایہ دیکھتا ہے تو کون سی چیز افضل ہوئی زبردست.
تو کہنے لگے کہ میرے دل میں نا علم دین کی محبت اور بڑھنے لگی.
کیا بات.
تو جب میرے دل میں یہ محبت بڑھی تو اعلیٰ رحمۃ اللہ رمضان کا مہینہ آیا تو سید اعلیٰ رحمۃ اللہ سے میں نے کہا عرض کی حضور مجھے چھٹی دیجیے واپس جانا ہے. تو فرمایا واپس جائیے لیکن جیسے ہی بلایا جائے فوراً واپس آئیے.
اچھا
ٹھیک ہے واپس چلا گیا. اب اگلی بار کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور توجہ دی مجھ پر اور مجھے خوب علم پڑھایا اور خوب سکھایا اور ایسا سکھایا کہ آپ نے عظیم الشان کتاب لکھی جو ہر عام و خاص کی ضرورت ہے بہار شریعت.
Okay.
نہ صرف بہار شریعت بلکہ آپ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وکیل بھی تھے اور آپ کے خلفاء میں بھی اور یہ
مقام اور قاضی الہند آپ کو بنایا.
بالکل. اور
شہزادے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو بھی ان کے ماتحت رکھا تھا نا کہ ان سے وہ فتوے میں آپ وہ کریں.
بالکل
بڑی بات ہے.
تو یہ دیکھیں کہ آج اتنے بڑے عالم دین اتنی بڑی کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ اور علم سے محبت اور ایک عالم دین کو نہ صرف ایک عالم دین کو آپ یہ دیکھیں نا اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو امت کو جو پیر دیے نا پیر خلفاء آج کل تو یہ سسٹم ہے نا جس کو چاہے خلافت دے دو جو بھی آیا اس کو خلافت دے دو کوئی اس کو نہیں دیکھا جاتا پرکھا جاتا
بعض جگہوں پر سب جگہ تو ایسا نہیں ہے.
تو ایسا ہے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیر کی چار شرائط بیان فرمائی. فرمایا صحیح العقیدہ سنی ہو.
بالکل.
عالم دین کے بغیر کسی کی مدد سے وہ کتابوں سے ضرورت کے مسائل نکال سکے. یہاں دیکھیں علم سے محبت دیکھیں آپ
صحیح
کہ پیر کے لیے بھی علم کو فرمایا کہ عالم دین ہو.
حقیقت
یہ علم سے محبت
صحیح.
اور نمبر تین فرمایا کہ اس کا سلسلہ جو بیعت کا ہے خلافت کا بیعت کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہو متصل ہو. اور نمبر چار فاسق مولن نہ ہو علانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو.
ماشاءاللہ.
تو
اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی خلفاء ہیں آپ
ذرا دیکھ لیں حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے لے کر آخر تک، یہ صرف یہاں پاک و ہند کے جو خلفاء ہیں، اور یہ خالی پاک و ہند میں نہیں ہے، افریقہ اور دیگر ممالک میں بھی آپ کا بہت زیادہ
وہاں تک
وہاں تک آپ کے خلفاء ہیں. آپ نے نہ صرف علماء کو خالی ایسے ہی پیر دیے، بلکہ خلفاء اور پیر بھی وہ دیے جو عالم دین ہیں،
عالم دین ہیں، اور بڑے بڑے مفتیان کرام، اور ماشاءاللہ جہاں گئے وہ اعلیٰ حضرت کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھایا انہوں نے الحمدللہ.
علم طب جیسے انہوں نے بات کی نا، واقعہ سنایا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ صدر الشریعہ کو دیکھ لیا تھا کہ ان میں کیا ہے، اور ان کو مائل کرنا تھا علم دین کی طرف، کہ باقاعدہ علم دین کو ایک اچھے انداز سے مزید آگے لے کے چلیں. ورنہ خود صدر الشریعہ تو طبیب تھے ہی، مطب بھی کیا آپ نے آخر عمر میں بھی، اور خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو علوم گنوائے جاتے ہیں اس میں بھی علم طب شامل ہے. یعنی اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کو سیکھنا منع ہے اور ساری چیزیں، اس وقت وہ ایک الگ چیز تھی،
وہ ایک سچویشن تھی، ان کو مائل کرنا تھا،
تو وہ مائل کرنے کے لیے اس کو، اور وہ انہوں نے بھی سیکھا، اعلیٰ حضرت ویسے ہی آتا تھا.
ثاقب بھائی اس میں یہ بھی ہے نا، اعلیٰ حضرت نفسیات دان کہتے ہیں آپ ان کی، جو اس وقت
میں ٹیچرز کے لیے جو اساتذہ ہیں، کسی بھی طرح کے استاد ہیں، ان کے لیے بڑا درس ہے کہ کس طریقے سے مائل کرنا ہے. یہ اعلیٰ حضرت سے جو علم کی محبت ہے نا، یہ محبت کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے، جیسا انہوں نے فرمایا کہ علماء کو ہی منتخب فرمایا اپنے خلفاء کے لیے، اور لوگوں کا ذہن بنایا. بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے ایسے اقدامات کیے کہ جن کے ذریعے لوگ جو ہے علم دین کی طرف مائل ہوئے،
کی طرف مائل ہوئے. اور امیر علیہ سنت کو اگر آپ دیکھیں ذاکر بھائی، تو آپ بھی واقعی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اس معاملے میں بھی ایسی تصویر ہیں. مینٹیلٹی جاننا سامنے والے کی کہ وہ کیسی نفسیات ہے. کسی سے آپ مدنی فیس میں 30 دن کا مدنی قافلہ مانگ رہے ہیں، تو کسی کو جو ہے نا 3 دن بھی بعض اوقات نہیں فرماتے، بعض اوقات اس کی نفسیات کے مطابق اس سے سوال کریں گے. ایک شخص ہے اس کو داڑھی کا فرما رہے ہیں، دوسرے کی نہیں ہے، لیکن اس کو بعض اوقات وہ نیت نہیں کروا رہے. وہ اگرچہ اس کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن اس کی نفسیات کے مطابق وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو داڑھی کی نیت کرائیں گے. اور اس طرح سے نہ صرف آپ امیر علیہ سنت کو دیکھیں گے، بلکہ امیر علیہ سنت کے قریب رہنے والے، آپ کو سمجھنے والے مبلغین بھی یہ مدنی پھول سمجھتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے مبلغ میں کہ وہ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھ کر بات کرے.
خود امیر علیہ سنت کی علم سے محبت، کہ ان کے صدقے جیسے ہم یہاں بیٹھ کے علم دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور امام اہل سنت کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. میرے جو کلاس فیلو جنہوں نے میرے ساتھ اٹینڈ کی، آگے پڑھے، وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، جو امیر اہل سنت کے قریب آئے تو آج وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. امیر اہل سنت سے لاکھوں کروڑوں مسلمان ملنے کے مشتاق ہیں، ملنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑی بڑی مدنی فیسیں دیتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر کے، کوششیں کر کے، دور دراز کے ممالک سے بھی سفر کر کے آتے ہیں کہ ایک دفعہ زیارت ہو جائے، ہاتھ مل جائے. لیکن امیر اہل سنت کو جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ملنے کی، وہ علماء سے ہوتی ہے. سب سے قریب جو امیر اہل سنت کے ہیں طلبہ کرام، عالمی مدنی مرکز کا جو مرکزی جامعۃ المدینہ، یہاں کے طلبہ اور دور دور کے طلبہ کرام جو ہیں وہ امیر اہل سنت کے قریب ہیں. آپ کو ان کے نام یاد ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، ان کے نام پیغامات بھیجتے ہیں. سب سے زیادہ جو مدنی مذاکرے اگر خصوصی ہوتے ہیں کسی شعبے کے ہوتے ہیں، تو یہ جو جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جو علماء کے جو علم سے متعلقہ شعبہ جات ہیں، ان کو اپنے قریب زیادہ رکھتے ہیں. جو بیٹھا جاتا ہے، منچ لگتا ہے، منچ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے میں عام عوام الناس ہوتی ہے، اور سب سے قریب جو ہے وہ عام طلبہ یا علماء موجود ہوتے ہیں. منچ کے اوپر بھی علماء کرام موجود ہوتے ہیں. یہ بھی امیر اہل سنت کی علم سے محبت ہے.
سنت کی محبت کے اوپر میں اپنی یہ بات یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پر حفظ کرنے آیا تھا شروع میں.
اچھا،
تو لیکن جب میں نے امیر اہل سنت کو یہ دیکھا نا کہ علماء سے اس قدر محبت کرتے ہیں، مفتیان کرام کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کیونکہ امیر اہل سنت سے محبت تھی اور قرب کا ایک جستجو تھی.
ماشاءاللہ.
تو جب
آپ نے سلسلہ بنایا،
تو میں نے کہا کہ یہ دین بنا جائے تاکہ یہ بھی
طریقہ ہے کہ محبت کرنے سے بھی دوسرے بھی دیکھ کر عالم دین بنتے ہیں
شمار
دور میں.
یعنی ایک بہت بڑی تعداد، کیونکہ امیر اہل سنت جو ہے وہ جو فارغ و تحصیل مدنی علماء ہوتے ہیں ان کی دستار فضیلت فرماتے رہے، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ان کا امامہ شریف باندھتے ہیں. یعنی اب تھوڑی سی شرائط آ گئی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ سعادت مجھے بھی ملی، آپ کو بھی، ان کو بھی، شعیب بھائی بھی تشریف فرمائے، بہت بڑی تعداد کو. تو بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہمیں ملے گی، سننے میں آتا ہے، بتاتے ہیں کہ صرف ہم اس خواہش کے پیش نظر کے 8 سال کے بعد امیر اہل سنت جو ہے وہ امامہ شریف باندھیں گے ہمارے سروں پر. پورا پورا درس نظامی کیا لوگوں نے، ماشاءاللہ اتنی تعداد کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. میرے ساتھ بھی تھے، آپ بھی جانتے ہوں گے. تو یہ بھی دیکھیں ایک شخصیت ہے، ان کا کیا ہے، وہ امام اہل سنت سے محبت کرتے ہیں. امام اہل سنت سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ ان کے عشق رسول کی وجہ سے. ان کا عشق رسول کس بنیاد پر ہمیں پتا ہے؟ ان کے علم کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں نتی ہیں اور آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے اسی موضوع کے اوپر.
ماشاء اللہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے علم سے محبت ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا شعیب بھائی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ ابھی کتاب نہیں پڑھیے گا، ایک آدھ مہینہ آپ نہ پڑھیں. طے یہ ہوا کہ جو ہے وہ آپ ڈکٹیٹ کروائیں گے، املا کروائیں گے. اس میں بھی آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ بتایا جاتا تھا کہ جیسے موقع ملتا، کوئی نہ دیکھتا تو کتاب اٹھا ہی لیتے تھے. علم سے محبت، اور پھر ایسی کئی مطلب آپ وضاحتیں اور واقعات بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے بھی مطلب عالم دین ہو سکتے ہیں کہ اتنا حافظہ، پھر علم پڑھنے کا اتنا زیادہ جنون کہ پوری پوری رات مطالعہ کر رہے ہیں. ایک بار کتاب لی، محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب مجھ سے آریت
فتاوہ حامدیہ،
ہاں فتاوہ حامدیہ، تو کہا واپسی کر دیجیے گا. دوستی تھی ان دونوں میں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اتفاق سے رات وہیں بسر کی، بارش وغیرہ ہو گئی تھی، دوسرے دن واپس کر دی. کہا آپ ناراض ہو گئے میں نے واپسی کا کہا تھا تو. نہیں نہیں لے جائیے کوئی بات نہیں. کہا نہیں نہیں، واپسی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ پڑھ چکا ہوں رات میں. تو پوری رات ہی مطالعے میں گزار دی، اتنی موٹی کتاب اور اتنی مشکل کتاب.
نہیں، سفر میں تھے، ان کے وہاں تشریف لے گئے تھے.
جی جی جی.
اور سفر کے اندر بندہ ریسٹ کرتا ہے یا معمولات
سفر ہے،
یہ سفر ہے، وہ کسی وجہ سے تاخیر ہوگی دعوت کی.
دعوت کسی مرید نے دعوت کی تھی اعلیٰ حضرت امام علیہ،
رات بارش ہو گئی تو رکنا پڑا تھا،
رک گئے وہاں پر اور رات بھر مطالعہ فرمایا،
پوری رات کتاب ختم کر دی
پوری رات.
اور پھر فرمایا
صبح رات مجھے ملی، میں نے رات کو اس کا مطالعہ کیا، پھر صبح ملی، میں نے صبح اس کا مطالعہ کر لیا، اور یہ میں کتاب اس لیے آپ کو
فرمایا کہ جو کتاب پڑھ لیتا ہوں، یہیں پہ فرمایا تھا نا، جو کتاب پڑھ لیتا ہوں اس کا حرف بحرف جو ہے وہ دو تین سال تک تو نقش رہتا ہے.
کہ تین ماہ تک فتاوا لکھنے میں، اگر فتوی لکھوں گا، فتاوا تنقیح الحمدیہ کی اگر عبارت لکھنی پڑ گئی تو فرمایا تین ماہ تک تو بغیر کتاب دیکھے ہی میں لکھ لوں گا. باقی اس کا جو مضمون ہے، جو خلاصہ ہے، وہ تو ساری عمر کے لیے،
ساری عمر کے لیے.
ایک رات میں عربی کتاب کہ اس کو پڑھا بھی، اس کو سمجھا بھی، اور اس قدر پڑھا کہ فرمایا کہ تین مہینے تک تو اس کی عبارتیں اگر لکھنی پڑ گئیں، ریفرنس دینا پڑ گیا، تو زبان ہی لکھ دوں گا.
کمپیوٹر
ایسا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو کتب لکھی ہیں جو مکہ شریف کے سفر کے دوران جو ہے
دولت المکیہ،
ہاں وہ لکھی ہے، کفل الفقیہ الفاہم لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے یاداشت کی بنیاد پر لکھی ہے، پر ایسے دلائل دیے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ آپ کے جو ہے گرویدہ ہو گئے، آپ کی کتابوں پر تقاریر لکھنا شروع کر دی، اور اس کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں اس کا آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں.
بالکل،
یہ اعلیٰ حضرت کی یاداشت اور یہ علم دین. اچھا، یہ محبت ہی ہے نا کہ ہم بھی دیکھیں کتاب پڑھتے ہیں، کبھی تو ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ آ جاتی، یاد نہیں ہوتی ہے، یاد تو یاد کرنے سے ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ کئی کئی دفعہ پڑھنے کے بعد بات سمجھ آتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت جتنی توجہ ہوتی ہے اتنا ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو رہتا ہے. اعلیٰ حضرت کی توجہ، ان کی محبت علم سے کتنی تھی کہ ایک دفعہ پڑھنے سے ان کو یاد ہو رہا ہے. اب اس کو دیکھیے کہ کتنی مشغولیت تھی. دیکھیں جتنی ہم چیزیں پالتے ہیں ذہن کے اندر، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، تو دیگر کاموں کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی، سیکھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی تو زندگی جو نا پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی ہے، وہ دیگر معمولات کے اندر اتنے مبتلا ہی نہیں تھے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھنے سے فرما رہے ہیں کہ تین تین مہینے تک میں ان کی اس کتاب کی عبارتیں جو ہے الحمدللہ یاد رکھ سکتا ہوں.
اشفاق بھائی، یہ جو حافظے کا قوی ہونا ہے، اس کی ایک جو وجہ ہے علماء نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے محفوظ رہے، اپنی نگاہوں کو وہ گناہوں سے بچائے. تو جو شخص اپنے نگاہوں کو گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حافظہ قوی فرما دیتا ہے.
نسیان سے نسیان،
نسیان سے نسیان ہے. تو اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کی جو معمولات تھے، تو آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ جب آپ سفر فرمایا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ بسا اوقات آپ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے بسا اوقات، ورنہ تو مسجد کے باہر جو ہے وہ پلنگ بچھتا تھا آپ کے لیے، آپ اس میں تشریف فرماتے اور لوگوں کے مسائل، آپ سے لوگ مسائل پوچھتے، آپ اس کے جوابات عطا فرمایا کرتے تھے، اور ملاقات کا سلسلہ ہوتا تھا.
اس میں بھی علم دین، سوال جواب،
علم دین کا سلسلہ ہوتا تھا.
ذات اعلیٰ حضرت کا ایک حصہ جو ہے وہ شام کی بیٹھک والا ہے.
اچھا، مولانا ظفر الدین بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جب چلا کرتے تھے تو ہم، میں نے اکثر یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو دیکھا کہ آپ کی نگاہیں نیچی ہوا کرتی تھی،
اللہ اللہ،
زمین کی طرف ہوا کرتی تھی، اور آپ کے لب چل رہے ہوتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں. اور آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ
بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پیلی بحث سے حضرت سیدنا وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے، تو جب آپس میں آپ کا مکالمہ ہوا کرتا تھا تو مولانا ظفر الدین بیاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اعلیٰ حضرت اور محدث سورتی کی جو ہم کلام ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، علمی مواد جو آپس میں تذکرہ ہو رہا ہے، آپس میں جو باتیں ہو رہی ہیں، مجھے اس وقت دماغ میں یہ بات نہ آئی میں ان چیزوں کو بھی تحریر کرتا. اگر میں ان چیزوں کو تحریر کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے علماء کے لیے اس کے اندر بہت سارا ذخیرہ ہوتا، علماء اس سے بہت فائدہ اٹھاتے اور عوام کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا. تو آپ کی یہ علم سے محبت تھی کہ آپ کی جو مجلس ہماری بھی بیٹھکیں ہوتی ہیں، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ہماری دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، آپس کی گھر کی باتیں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو بیٹھک بھی تھی، جو آپ بیٹھک کرتے تھے، اس بیٹھک میں بھی آپ علمی گفتگو فرمایا کرتے تھے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، علم سے محبت ہے تو ماشاء اللہ. دیکھیں مدنی چینل بھی چل رہا ہے اور مدنی چینل دیکھنے والے بھی یقیناً علم سے، اعلیٰ حضرت سے محبت کی وجہ سے مدنی چینل دیکھتے ہیں. چینل تو آپ کے گھر میں سینکڑوں آتے ہوں گے لیکن آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کو بھی علم سے محبت ہے اور اس کو پختہ رکھیے. شیطان تو چاہے گا کہ آپ علم دین سے دور ہو جائیں، لیکن مضبوطی کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے. کچھ کال دیجیے گا.
محمد ریان افطاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارا اشفاق انکل، ماشاء اللہ منی چینل پہ تو فیضان اعلیٰ حضرت کی کیا ہی خوب بہاریں ہیں، اور ہمیں روزانہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی پیاری پیاری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. آپ دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل ہم چاروں بہن بھائیوں کو بھی قرآن کی محبت عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو عالم با عمل، مفتی اسلام بنائے، عاشق رسول بنائے. اگلی کال.
محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی، آپ نے جو ذوق قرآن کا سلسلہ لے کر آئے ہیں معلومات کا، ماشاءاللہ، اور قاری صاحب کی تو کیا بات ہے، بڑی ماشاءاللہ اچھے انداز میں تربیت اور ترتیب دونوں لے کر چل رہے ہیں. اگر وہ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں.
ماشاء اللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سہیل اتاری ہے، میں مدینۃ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اشفاق بھائی، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. اشفاق بھائی، یہ آپ ہر سال ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی منقبت بہت پیاری پڑھتے ہیں، یہ آپ کو کون لکھ کر دیتا ہے؟ برائے کرم یہ تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور ہمارے امام صاحب کو بھی سلسلے میں بلائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون لکھ کر دیتا ہے؟ یہ تو مختلف منقبتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کی کبھی کسی کی. مختلف بزرگوں نے منقبتیں لکھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی شان میں سینکڑوں منقبتیں ہیں. پڑھنے والا ہونا چاہیے تو مل جاتی ہیں. تو بہرحال کوئی نہ کوئی سلسلہ بن ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے منقبت مل جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر بلند کرنا ہوتا ہے نا، پھر اس کے رستے وہ خود ہی بناتا ہے. آپ اپنی کیا اوقات ہے کہ ہم کوئی کچھ پڑھیں یا کیا کچھ بنائیں، وہ بنانے والا، وہ ذہن میں ڈالنے والا، اور وہی مالک ہے اپنے محبوبوں کی شان بلند کرنے والا. اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کیسی بلند کی ہوئی آپ دیکھ لیجئے، اور جو ان کے سچے غلام ہیں نا، ان کی شان بھی وہی رب بلند فرماتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اللہ کے جتنے اولیاء ہیں، ان کی منقبتیں، ان کی تعریفیں ایسی زندہ سلامت رہتی ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ ہزار سال ہو گئے، کسی بزرگ کو 500 سال ہو گئے، ان کا ذکر زندہ ہوتا ہے، اور دنیا دار مر کھپ جاتے ہیں، ان کی قبر پہ جانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. چاہے بڑے بڑے بادشاہ ہوں، کون پوچھتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام لے لیجئے، سلطنت تو ختم نہیں ہوتی تھی، سورج ڈوبتا نہیں تھا، لیکن پھر ان کی قبروں پہ کتے بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. دینداروں کا یہ حال نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کا یہ حال الحمدللہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ایک خاصہ علم دین سے محبت بھی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے علم کو مزید پھیلانے کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے کیا طریقے اپنائے، اور اس کے لیے کچھ اصول، کوئی تقاضے، کوئی ایسے فارمولے آپ نے بیان کیے ہوں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں.
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو علم دین پھیلانے کے لیے اقدامات فرمائے نا، اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود انہوں نے کیا کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کرنے کا انہوں نے مشورہ عطا فرمایا. خود تو ان کی ذات بالکل واضح ہے کہ علم دین پھیلانے کے حوالے سے جو ان کے اقدامات ہیں کس قدر ہیں، اس کا تذکرہ تو ہم کما حقوق کر پائیں یہ بہت ناممکن ہے. اعلیٰ حضرت کی تصنیفات لکھ لیں کہ آپ نے 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں، ہزاروں فتاوی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے موجود ہیں. اور تحقیقی ایک ہوتا ہے فتویٰ، اور ایک ہوتا ہے کہ ایسے ایسے مسائل کہ کئی سوالات فتاوی رضوی شریف کے اندر آپ پڑھیں، یا اعلیٰ حضرت کے سیرت نگاروں نے جب ان سوالات کے حوالے سے تفصیلات لکھی تو ان کی تمہید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سوال کئی کئی علماء کے پاس گیا، یا کئی لوگ اس کو حل کرنے سے جو ہے وہ معذور رہے، اس کے بعد پھر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو پھر آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا. تو یہ تو معیار ہے، ایک ہے کام کرنا اور کام کا پھر معیار بھی ہوتا ہے. لوگ اپنی کئی چیزوں کی تعداد بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بھی یہ کیا ہے، لیکن اس کا معیار نہیں ہوتا ہے. امام اہل سنت کا کام الحمدللہ معیاری ہے. کتب کی تصنیف فرمائی آپ نے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے جو خلافا تھے، یعنی خلیفہ کے ذریعے جو نا اپنا طریقہ آگے بڑھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ بھی ایک علم کی خدمت ہی ہے کہ آپ نے اپنے خلفاء علماء ہی کو منتخب فرمایا.
بالکل بالکل.
اور ان کے ذریعے جو پھر علم دین بر صغیر پاک و ہند میں اور دیگر ممالک کے اندر بھی جو پھیلا ہے اس کا اندازہ بخوبی ہم سب کر سکتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک کارنامہ علم دین پھیلانے کے حوالے سے، وہ منظر الاسلام جو مدرسہ ہے امام علیہ سنت کا، جو ابھی بھی آپ کے جو آستانہ عالیہ اس کے قریب واقع ہے بریلی شریف ہند کے اندر، وہ آپ نے قائم فرمایا. 1906 کے اندر غالباً یہ مدرسہ بنا تھا، اور بہت ایسے وقت پہ بنا تھا کہ اس کی شدید حاجت تھی مدرسہ بننے کی، اور اس مدرسہ بنانے میں بہت زیادہ قربانیاں بھی دیں، یہاں تک کہ امام اہل سنت کے جو خانوادے کے افراد تھے، گھر کی جو خواتین تھیں، انہوں نے اپنے زیور تک اس کے لیے پیش کر دیے. خود بھی اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالے سے کافی تعاون فرمایا اور مدرسہ بنا. پھر اس کو چلانے کے لیے نا کچھ عرصہ، حالانکہ اعلیٰ حضرت کی جو مصروفیات علمی ہی تھیں دوسری تھیں، فتاوی نویسی کے اندر مصروف تھے، لیکن ابتدا میں اس کے اندر تدریس بھی فرمائی تاکہ یہ چلے، جو طلباء ہیں اس کی طرف مائل ہوں، لوگ آنا شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی اس کو بھولے نہیں. یہاں تک کہ امام علیہ سنت نے جب اپنی وصیت لکھی اس وقت بھی طلباء علم دین اس مدرسے کے طلباء کے لیے کافی ساری باتیں لکھی. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے مدرسے کو آخر دم تک قائم رکھنا اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے ہیں.
خاص دنوں میں اس مدرسے کے طالب علموں کے لیے ان کی آبائی علاقوں کی ڈشیں بنوایا کرتے ہیں.
وہ ساری
بنگالی ہیں تو بنگالی ڈشیں، جو افریقی ہیں ان کو افریقی ڈشیں، سندھیوں کو سندھی ڈشیں، اور یہ خاص اہتمام ہوا کرتا.
یہ بھی دیکھیں نفسیات ہے کہ اس طریقے سے وہ مائل ہوں گے، ان کو خوراک ان کے مطابق ملے گی، ان کا دل لگا رہے گا، وہ مشغول رہیں گے. یہ سارے کام کیے امام علیہ سنت نے. پھر ایک اور امام علیہ سنت کے علم دین، یہ جو علوم دینیہ ہیں خاص، قرآن حدیث فقہ تفسیر وغیرہ، اصول تفسیر، یہ سارے تو حاصل کیے، سب کو پھیلایا بھی، سب پہ کتابیں بھی لکھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو دنیاوی علوم کہہ لیجئے کہ جن کا ہم نے شروع میں بھی تذکرہ کیا کہ جن کو لوگ نئے نئے ناموں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی حاصل کیا اور ان کو بھی اسلامی ضروریات کے مطابق ڈھالا. امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ، اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ میں فقط درس نظامی کر کے سارا سمجھ لوں گا تو اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اس میں اتنے علوم کا استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی ان علوم کی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنا پڑتی ہیں. تو امام اہل سنت کے فتاوی میں جس طرح کا سوال ہوتا تھا اسی طرح کا جواب عطا فرماتے تھے. ایک مشہور واقعہ تو ہم وہ میتھمیٹکس والا سن ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کیا ہوا کہ میتھمیٹکس آتی تھی تو اس کے مطابق جواب عطا فرمایا نا.
ایسا مسئلہ تھا کہ وہ جرمنی جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت حل کر دیا.
تو یہ واقعہ ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، تو جس طرح کا ہوتا تھا تو یہ کر دیتے. تو یہ سارے اقدامات امام علیہ سنت نے، کتابیں لکھنا، اچھا بیان کرنا، تقریر کرنا، یہ بھی علم دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے اور بہت اچھا ذریعہ، ہم یہ بھی بیان کر رہے ہیں. امام علیہ سنت نے بھی اس کو اپنایا، لیکن امام علیہ سنت نے تصنیف کو فوقیت دی، فتاوی لکھنے کو امام اہل سنت نے فوقیت دی. تو آپ کا جو جدول تھا بیان کرنے کا، بعض اقوال میں 3 اور بعض اقوال میں 2 پورے سال کے اندر جو ہے نا وہ 2 یا 3 بیان فرماتے تھے. یعنی کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے علم دین ہی کے پھیلاؤ کے لیے، یعنی ایک کام کے لیے دوسرے کو فضیلت دی اور دوسرا ایسا کام کیا کہ جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ سارے کام امام اہل سنت کے علم دین سے محبت کے حوالے سے، اس کو پھیلانے کے حوالے سے، یہ اپنی ذات کے لیے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہم سب کو بھی، حالانکہ ان میں سے کئی باتوں پر آپ کا خود عمل اس وقت میں موجود تھا، لیکن ہمیں بھی مزید راہیں کھولنے کے لیے، طریقہ کار سمجھانے کے لیے کہ کس طرح علم دین پھیلے گا، کس طرح علم دین کا پھیلاؤ ممکن ہے. امام اہل سنت نے مشہور 10 نکاتی جو ہے ایجنڈا کہہ لیجئے، مدنی پھول کہہ لیجئے، وہ بیان فرمائے ہیں. وہ میں جو ناظرین کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس سے پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت کی دور اندیشی کیا تھی، اور لوگوں کے تقاضوں کو کس قدر سمجھتے تھے، اور ماحول کو اور اس دور کو کہ جب لوگ علم دین سے دور ہو چکے ہیں، کس طرح لوگ علم کی طرف مائل ہوں گے. یہ امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ اپنے 10 مدنی پھولوں کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں. فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ 10 مدنی پھول جو ہے
وہ اصول ہیں.
جی جی
ناظرین اگر اس کو سمجھیں کہ یہ وہ فارمولا ہے کہ رہتی دنیا تک کے علماء کے لیے، خواص کے لیے، اور وہ طبقہ کے جو کسی چیز کو نافذ کر سکتا ہے، جو پلاننگ کے تھنک ٹینکس جو کہلاتے ہیں، جو کوئی شہر کے بڑے ہوتے ہیں، اداروں کے بڑے ہوتے ہیں، وہ اگر ان چیزوں کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنے معاملے کو چلائیں، بالخصوص اگر ان اصولوں کو سننے کے بعد آپ دعوت اسلامی کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واللہ باللہ تلہ دعوت اسلامی اور اس کے امیر ان اصولوں کو واقعی مد نظر رکھتے ہوئے دین متین کی خدمت کو آگے کر رہے ہیں.
آپ سنتے بھی جائیں، امام اہل سنت کی فراست بھی دیکھیے اور دعوت اسلامی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. فرمایا سب سے پہلے امام اہل سنت نے کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں باقاعدہ تعلیم میں ہوں. خود بھی کھولا لیکن آگے لائے عمل دیتے ہوئے فرمایا کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں باقاعدہ، اس کے اندر تعلیمی ہوں. مراد کیا ہے باقاعدہ تعلیموں سے؟ صرف مدرسہ نہیں بنانا، اساتذہ کا تقرر ہو، طلبہ کو بلایا جائے اور کلاسز لگیں اور اس کے اندر تعلیمی ہوں. الحمدللہ اس مدنی پھول پر جو امام اہل سنت کا جو حکم کہہ لیجئے، جو بھی ارشاد تھا، دعوت اسلامی نے الحمدللہ بہت کوششیں کی ہیں. ہمارے اس وقت 500 سے زائد جامعات المدینہ موجود ہیں، 500 سے زائد، 550 کے بلکہ شاید قریب قریب ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی ہیں اور اسلامی بہنوں کے بھی ہیں، اور کم و بیش 50,000 کے لگ بھگ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کے اندر الحمدللہ درس نظامی عالم کورس کی الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اس دور کے اندر کے جو لوگ اپنا کیریئر بنانے کے لیے مختلف علوم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ. اور آپ کو یاد ہوگا اشفاق بھائی کہ جب آپ نے، میں نے، شعیب بھائی نے، عابد بھائی نے جس طور میں درس نظامی شروع کیا تھا دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں، اس وقت بھی ایک تعداد آتی تھی، لیکن زیادہ تر وہ اسلامی بھائی تھے کہ جو امیر اہل سنت کے قریب تھے، مدنی ماحول سے وابستہ تھے، علم دین کے فضائل سن کر وہ آ جاتے تھے. اچھا آج کا دور، میں جامعۃ المدینہ کی مجلس میں بھی کچھ خدمت سر انجام دیتا ہوں. اس وقت باب المدینہ کراچی کے اندر، ہمارے صرف کراچی کے اندر 49 جامعات المدینہ اسلامی بھائیوں کے ہو چکے ہیں.
ماشاءاللہ
اسلامی بہنوں کے غالباً اس سے زائد ہیں، یہ اتنے ہی ہیں.
اچھا
جی،
مجھے 100 کے قریب دونوں کو ملا کے یہ چل رہے ہیں، بہت بڑی بات.
6,300 کے قریب طلبہ یعنی وائس، اسلامی بہنوں کی تعداد مجھے نہیں معلوم ہے، 6,300 کے لگ بھگ طلبہ الحمدللہ کراچی کے اندر، صرف پورے پاکستان کی میں عرض نہیں کر رہا، صرف کراچی کے اندر موجود ہیں.
اور یہ
اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو کہا کہ شروع میں ہر آدمی اس طرف مائل نہیں ہوتا تھا، مدنی ماحول میں آیا، علم دین کے فضائل سنے، مزید علم
آ بھی جاتے تھے نا ثاقب بھائی، تو جلدی اس کو چھوڑ دیتے.
اس وقت آپ جامعۃ المدینہ کے طلبہ، جیسا باب المدینہ کے اندر 6,500 طلبہ ہیں، ان میں سے صرف 1,200-1,500 مقیم ہیں. اچھا 1,200-1,500 مقیم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دیگر شہروں سے آئے ہیں، حالانکہ سارے دیگر شہروں کے بھی نہیں ہیں، وہ بھی مقیم طلبہ ہیں کہ جو کراچی ہی کے ہیں، دور دراز گھر ہیں تو ہفتے کے بعد جاتے ہیں.
ٹھیک ہے،
یوں سمجھ لیں کہ 1,000 طلبہ ایسے ہوں گے جو خالص دیگر شہروں سے آئے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے دیگر شہروں میں بھی جامعات موجود ہیں. بقیہ سمجھ لیں کہ 6,500-5,500 طلبہ وہ ہیں کہ جو کراچی کے ہیں. آپ ان طلبہ پر غور کیجیے، کبھی آپ وزٹ کیجیے، معلومات لیجیے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ طلبہ ہیں کہ جو میٹرک پاس، ایٹ پاس، گریجویشن کیے ہوئے، انٹر کیے ہوئے، یہ وہ سارے طلبہ ہیں کہ جیسے میٹرک کے بعد انسان جو ہے نا کسی کیریئر بنانے کے لیے کسی فیلڈ میں جاتا ہے، پری انجینئرنگ کرتا ہے، پری میڈیکل میں جاتا ہے، دیگر کام کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ طلبہ ہیں کہ انہوں نے بطور کیریئر کے علم دین حاصل کرنے کی فضیلت تو پیش نظر ہوگی، اللہ کی رضا بھی ہوگی، لیکن اس کو اب بطور کیریئر کے درس نظامی کو اختیار کیا ہے. اور ایک ایسا سلجھا ہوا طبقہ الحمدللہ باب المدینہ ہی کے رہائشی ہمارے جامعات المدینہ میں موجود
ہے. ماشاء اللہ، کہ جو باقاعدہ اپنی فیکٹری اونر ہیں، اپنی فیکٹری چلا رہے ہیں، لیکن وقت نکال کر الحمدللہ وہ
دین کے لیے
آپ کو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں. انہوں نے توجہ دلا دی ہے, ابھی بس اعلان نہیں کر رہا ہوں, ویسے ایک ارادے کا اظہار کر رہا ہوں. ہم جب داخلے کرتے ہیں شوال المکرم کے اندر تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا طبقہ ورکنگ پروفیشنلز کا آتا ہے, جو کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. جب وہ بھی امیر علیہ سنت کی ترغیب دلانے پر, رمضان شریف میں بہت توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ عالم بنیے, ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے, نگران شورا کے بیانات بھی ہوتے ہیں, اور ویسے بھی الحمدللہ میں نے جیسا عرض کیا کہ لوگوں کا ذہن بن گیا, وہ آتے ہیں ہمارے پاس. ایک تو ان کا ایشو ہوتا ہے ٹائمنگ کا, کہ بھائی ہم جو ہے وہ اس ٹائم میں نہیں آ سکتے, ہم تو کہیں کام کرتے ہیں, ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ہم کالج میں ہیں, ہم انجینئر ہیں, آفس میں ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نہیں آتے. دوسرا ایک انوائرمنٹ مدارس کا الحمدللہ بہت اچھا ہے ہمارے جامعات المدینہ کا, لیکن پھر بھی کہ ایک ہوتا ہے کہ بھائی زمین پر پڑھ کر بیٹھنا پڑے گا, اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا, تو وہ مائل نہیں ہوتے, اگرچہ وہ نیت کر کر آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو ان سب حضرات کے لیے کہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, الحمدللہ ان قریب انشاءاللہ باب المدینہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی خصوصی جامعۃ المدینہ کا آغاز ہوگا, کہ جن میں انہی کے مطابق انوائرمنٹ کے اندر اور انہی کی کیٹیگری کے اساتذہ کی زیر نگرانی ایک الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے درس نظامی کا سلسلہ ہوگا.
اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں چاہ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا کلام وہیں سے حافظ عمر جو ہے وہاں سنائے.
سر تا وقت دم ہے تنے سلطان زمن کو, سر تا وقت دم ہے تنے سلطان زمن کو, سر تا وقت دم ہے زمن ہو لب کو
احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو ہم سننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے کلام بھی ہم سن رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ سوال بھی کرتے ہیں. سید صاحب یوسف بھائی
لبیک.
کوئی اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام، پردادا کا نام اور پردادا کا نام، پانچ مبارک نسل تک کوئی بتائے گا؟ شجرہ نسب ہے کوئی آپ میں سے؟ چار کا کوئی بتائے؟ تین، تین کا بتائیں. اچھا ماشاء اللہ،
تین کے لیے تو ہاتھ اٹھا.
چلے تین پوچھ لیں.
چلے جی بتائیں.
والد گرامی، پھر دادا، پھر پردادا، یوں بتائیں گے. چلے بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
مولانا لکی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا کاظم محمد کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
ان سے پہلے ایک ہے، پھر مولانا کاظم، پہلے ہے مولانا اعظم خان،
مولانا اعظم خان،
پھر ہے مولانا کاظم خان.
مولانا اعظم خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا کاظم علی خان رحمۃ اللہ تعالی،
پھر ہے سعادت یار خان، پھر ہے سعید اللہ خان. اور یہ سب ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور علم سے بڑا انہیں بھی شغف تھا. ماشاء اللہ باپو انہیں تحفہ پیش کریں گے،
ریاض الجنہ کے قالین کا مبارک حصہ اور بارہ مبارک پانیوں کا مجموعہ.
کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادگان کے نام کوئی بتائے گا؟
کتنے تعداد بھی اور نام بھی،
کتنے بیٹے تھے، کیا نام تھے، آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. سب زمامے والے بھائی،
اعلیٰ حضرت کے دو شہزادے تھے، حامد رضا خان اور مصطفی رضا خان.
حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے. ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے. آج ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم سے محبت پر کچھ مدنی پھول لے رہے ہیں. آپ کچھ اعلیٰ حضرت کے دس نکاتی ایجنڈے پر بات کر رہے تھے جو علم کے فروغ کے لیے آپ نے دیا تھا.
ایک
پہلا تھا جامعات کا قیام،
شان مدارس کھولے جائیں باقاعدہ تعلیم. دوسرا فرمایا طلبا کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی کرویدہ ہوں، کن کو کچھ پیش کیا جائے، اس کی طرف مائل ہوں، اور جو پڑھنے کی وجہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے تو ان کو دے کر پڑھایا جائے. الحمدللہ یہ بھی ہمارے یہاں سلسلہ ہے.
فی سبیل اللہ تعلیم کا ہونا یہ خود ایک جامعات المدینہ کی خصوصیت ہے.
یعنی ہمارا جو کم و بیش خرچہ ہے جامعات المدینہ کا، غالباً جو اس سال بیان کیا جائے گا نا، وہ 1 ارب سے زائد ہی بیان کیا جائے گا. جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو کم 70 کروڑ سنتے تھے، پھر 80 کروڑ، تب لگتا ہے کہ 1 ارب کی آواز ہمارے نگرانی کابینہ ہے،
مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے،
کچھ دنوں میں آئے گی. اچھا تیسرا، اور یہ اس پر بھی عمل ہو رہا ہے، تخصصات ہمارے جو الحمدللہ ہوتے ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث ہو رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب تخصص فی الامامت، کہ بہترین امام کہ جو معاشرے کے اندر ایک اچھے انداز سے سروائیو کر سکے خصوصی طور پر. ویسے تو درس نامی کیا ہوا عالم امام بن سکتا ہے، لیکن ایک اچھے انداز سے اس کی تربیت کر کے، تو یہ بھی انشاءاللہ ان قریب شروع ہونے والا ہے. اس میں بھی انشاءاللہ اچھا وظیفہ پیش کیا جائے گا، اور بڑے اچھے انداز سے، اور 12 ماہ کا ہے، 8 سے 4 بجے تک ہے. باب المدینہ کراچی کے مرکزی جامعۃ المدینہ میں فی الحال ہوگا. فی الحال مدنی علماء کے لیے ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید اس کو ہم بڑھائیں گے. تو اگر تو سن رہے ہیں جس کو نہیں پتا تھا، وہ بھی اگر آنا چاہے تو وظیفہ بھی پیش کیا جائے گا، اور انگلش عربی لینگویج کورس، اور بہت ساری بنیادی چیزیں جو ایک امام کو ایک اچھے انداز سے آنی چاہیے. انشاءاللہ ایک امامت کورس اور بھی ہوتا ہے جس میں عام اسلامی بھائی بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خاص امامت کورس ہے، اور علماء کے لیے یوں کہہ لیں کہ اسپیشلائزیشن ان امامہ.
اچھا
تیسرا، مدرسین کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کارکردگی پر دی جائیں. جیسا مدرس، جس کیٹیگری کا، جیسی علمیت ہے، اس کے مطابق اچھی تنخواہیں دی جائیں. یہ بھی الحمدللہ ہمارے جامعات المدینہ کے اندر ہے، گریڈنگ کا ایک سسٹم ہے. جس کیلیبر کا استاد ہوتا ہے، اسی کیلیبر کے مطابق اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ جو بھی ہمارے اساتذہ ہیں اس حوالے سے مطمئن ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے ان کی خدمت کی جاتی ہے جس قدر ممکن ہو سکتا ہے. اور جو ایک عرف ہے مدارس کا، اس سے ہٹ کر ہی کچھ زیادہ ہی پیش کیا جاتا ہے. امام اہل سنت کا یہ مدنی پھول بھی الحمدللہ اس پر دعوت اسلامی اور دیگر بھی علماء الحمدللہ عمل فرماتے ہیں. آگے فرمایا تباہ طلبہ، طلبہ کی جو طبیعتیں ہیں کی جانچ ہو. جو جس کام سے زیادہ مناسب دیکھا جائے، معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے. جیسا اس کا، اس کی خواہش ہے، وہ علم صرف میں مہارت رکھنا چاہتا ہے اس میں آ جائے، کوئی مفتی بننا چاہتا ہے اس کو مفتی بنایا جائے، کوئی حدیث پڑھانے میں شوق رکھتا ہے اس کو اس پہ لگا دیا جائے. تو جیسا ہے ویسے ہی، اور یہ نفسیات سے تعلق ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی طرح کے کام نہ دیے جائیں، اس کی بالکل اچھے انداز سے اس کو چیک کیا جائے پھر کیا جائے.
کسی کی قرات اچھی ہے, کسی کی اور تقریر اچھی ہے, کسی کی تحریر اچھی ہے.
اور اس پر بھی الحمدللہ ہماری ایک مجلس ہے جو موٹیویشن کرتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ آگے چنتی
ٹیسٹ کرتی ہے, کون کس ہے,
ان سے رائے لیتی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے. اور ہمارے الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جاتے ہیں دعوت اسلامی کے اندر بھی, تو جس طبیعت کا جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو وہاں اپوائنٹ کیا جائے. اسی طریقے سے جو طلبہ تیار ہوتے ہیں یا اگلا مدنی ہوتے جائیں, تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ وہ اشاعت دین و مذہب کریں. اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی طلبہ کے ذریعے بھی اور عام اسلامی بھائیوں کے ذریعے بھی بہت بڑے پیمانے پر مدنی کام کر رہی ہے. آگے فرمایا, حمایت مذہب و رد بد مذہباں میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں. لکھنے والے جو لوگ ہیں جن کو فن تصنیف آتا ہے ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ آپ مذہب کے حوالے سے اور جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں, برائیاں پھیل رہی ہیں, ان کے رد میں کتابیں لکھیں. الحمدللہ المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی عظیم الشان شعبہ ہے, اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ وہاں الحمدللہ علماء مقرر ہیں اور بہت سارے علماء ہیں, ان کو وظیفہ پیش کیا جاتا ہے, ان کی خدمت کی جاتی ہے اور وہ اپنا وقت اس کام میں صرف کرتے ہیں اور کتابیں تصنیف کرتے ہیں. اور سینکڑوں کتابیں الحمدللہ المدینہ العلمیہ سے بڑے اچھے انداز سے ہمارے سامنے موجود ہیں, جو بھی دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. آگے فرمایا, تصنیف شدہ اور نو تصنیف جو پہلے سے بزرگوں نے لکھ دی ہوئی ہیں یا ابھی لکھی جا رہے ہیں, نو تصنیف رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کیے جائیں. لنگر رسائل, میرا اہل سنت کے رسائل, کتب, دیگر الحمدللہ بہت ساری چیزیں لنگر رسائل کے ذریعے
بانٹا جاتا ہے.
ایک بہت بڑا بجٹ ہے دعوت اسلامی میں اس کام کے لیے, وہ اس پر بھی الحمدللہ عمل کی کوشش ہوتی ہے. شہروں آپ کے سفیر نگران رہیں, جہاں جس قسم کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں. ہمارے ذمہ داران دنیا بھر میں الحمدللہ موجود ہیں اور اپنی حالات بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں علماء چاہیے, ہمیں مفتیان کرام چاہیے, ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے, ہمیں امام چاہیے. وہ مدنی مرکز میں اطلاع کرتے ہیں, مدنی مرکز اعلیٰ حضرت کے مدنی پھولوں کی روشنی میں کھیپ تیار کرتا ہے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے, ابھی کمی ہے بہت زیادہ, جو سن رہے ہیں ان کو
کمی کی بات تو ساکی بھائی جتنا آپ بھیجیں گے کمی ہے نا دنیا میں جو ضرورت ہے,
لیکن پھر بھی جتنی ہم کوشش,
عمل تو ہو رہا ہے,
عمل ہو رہا ہے الحمدللہ. اور ایک سسٹمائز ہے, ایسا نہیں کہ بالکل نہیں, بالکل
نل نہیں
ہے, سارا سسٹم چلتا ہے اور ساری چیزیں الحمدللہ ہو رہی ہوتی ہیں.
ایک ذریعہ جو ہے دعوت اسلامی کے پاس وہ مدنی قافلے بھی,
مدنی قافلے بالکل,
اور الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ اسلامی بھائی مختلف شہروں میں سفر کرتے ہیں, مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر جو ہمارے مبلغین ہیں مدنی قافلے کے جو امیر ہوتے ہیں ان کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے جہاں پر وہ جس طرح کی ضرورت دیکھ کر آئیں.
اچھا,
اگر مسجد بنانے کی ضرورت دیکھ کر آئیں, کسی علاقے میں گئے دور دراز تک کوئی مسجد نہیں ہے اور مسلمانوں کی جگہ ہے, مسلمان وہاں پر رہائش پذیر ہیں, لیکن ان کے پاس سہولت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکیں, تو الحمدللہ یہ
بنانے کی ترکیب
الحمدللہ
لوگوں نے دوسرے شہروں میں مسجدیں بنائی. وہ کیسے بنی کہ مدنی قافلے والوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہاں بلوچستان کے دور علاقے میں, کے پی کی میں, پنجاب میں, فلاں ملک میں مسجد نہیں ہے. الحمدللہ ہماری مجلس خدام المساجد سینٹرلائز سسٹم ہے, اس کے تک جب یہ چیز پہنچتی ہے, ریکوائرمنٹ آتی ہے, ریکویزیشن جمع ہوتی ہے, پھر الحمدللہ اس پر کام ہوتا ہے.
تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, تھائی لینڈ بینکاک ایک مدنی قافلہ گیا تھا, وہاں پتا چلا مسجد کی ضرورت ہے ہمارے اسلامی بھائی نے باب المدینہ کے, انہوں نے عطیات کی, پاکستانی تقریباً 70 ملین کی جگہ لی, 7 کروڑ کی, اور ماشاءاللہ یہاں والوں نے وہاں ایسے ملک میں جہاں لوگ عیاشیاں کرنے جاتے ہیں وہاں فیضان مدینہ قائم کر
رہا,
اور یہ ایک نہیں ایسے سینکڑوں ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات
پر ماشاءاللہ اسی پر عمل کی ایک کوشش ہے. سیکنڈ لاسٹ مدنی پھول یہ ہے کہ جو ہم میں قابل کار موجود مسلمانوں میں اور اپنی معاش میں مشغول ہیں, قابل کام کر سکتے ہیں لیکن اپنے روزگار کے اندر کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں. ان سے عرض کیا جائے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ وظیفہ دیں گے اور آپ کی ضروریات پوری ہوں گی, آپ مدنی کام کریں, دین کے کاموں میں مصروف ہو جائیں, اور جس کام میں انہیں مہارت ہو لگائے جائیں. ایک بہت بڑا طبقہ, ہم تو علماء کی بات کر رہے ہیں نا, علماء سے علاوہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ دعوت اسلامی کا اندر الحمدللہ امپلائر ہے. کم و بیش 25-26 ہزار امپلائز دعوت اسلامی کے اندر موجود ہیں, سب علماء نہیں ہیں, ایک عام عوام الناس بھی ہے. جیسے ہمارے مجلس سے آئی ٹی دیکھ لیجئے, اس کے اندر جو کام کرنے والے چند مدنی بھی اس کے اندر موجود ہیں, لیکن یہ پروفیشنلز ہیں اور یہ اپنے اپنی جگہوں پر کام کر رہے تھے, کچھ بھی کر رہے تھے, لیکن دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, شعبے کے اندر کام کرنے کے لیے ان کو لایا گیا, ان کو وظیفے دیے کہ آپ کا مدنی چینل دیکھ لیجئے. ہمارا ایک عملہ یہاں جو مدنی کام مصروف ہے, یہ ایک اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے, یہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو کر رہا تھا,
کسی نہ کسی ٹی وی چینل میں سے
کر رہا تھا, ان کو بھی تنخواہ پیش کی گئی, ان کو جو اجرت ہے ان کی جو بنتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ دے کر اس کام میں لگایا گیا. اس طرح کے بے شمار کام الحمدللہ 25,000 کم و بیش ہمارے امپلائز دعوت اسلامی کے, جن کو ماہانہ الحمدللہ تنخواہیں دے کر بہت سارے کاموں کے اندر لگایا گیا. اور آخری مدنی پھول ہے کہ آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں, رسائل شائع ہوں, جیسا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ, اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں باقیمت, یعنی قیمت دے کر و بلا قیمت, روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں. حدیث کا ارشاد ہے. اب یہ ساری باتوں میں چونکہ پیسوں کی بات ہوئی ہے, فرمایا آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا, اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے. اور واقعتاً ایسے ہی ہے کہ یہ سارے جو دینی کام دعوت اسلامی کر رہے ہیں, یہ ہونے تو فی سبیل اللہ چاہیے تھا, ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کام میں حصہ لینا چاہیے تھا, لیکن دور ہی ایسا آ گیا ہے کہ سب کی ضروریات ہیں اور جو
معاش کی جو فکر ہے وہ بڑی,
تو اب یہ اس پر الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ عمل کیا. جو مسلمانوں سے عطیات ملتے ہیں وہ ان سارے کاموں میں خرچ.
آپ نے جو جتنے بھی مدنی پھول دیے ان میں سب میں ایک کامن چیز یہ نظر آ رہی تھی, وظائف فارغ البال کرنا, کیٹیگری بنا کر اس حساب سے ان کی خدمت کرنا,
بالکل ایک سسٹم اعلی حضرت نے بنا کر دیا ہے.
بالکل
علم دین پھیلاؤ ایسا نہیں, کیسے پھیلانا ہے, کیا کیا کرنا ہے, کس طرح اس کی ضروریات پوری ہوں گی, ان 10 مدنی پھولوں کے اندر امام اہل سنت نے الحمدللہ
دعوت اسلامی یہ سب کر رہی ہے. آخری جو مدنی پھول تھا اخبار والا, چونکہ اس دور کا جو میڈیا تھا وہ اخبارات اور جریدے یہ سب تھا, اگر اس کو مدنی چینل کے حساب سے دیکھیں تو یہ اس دور کا میڈیا ہے.
میڈیا لے لیجیے,
الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آپ کا, تھوڑا سا پیچھے جائیں تو الیکٹرانک میڈیا 25-30 سال, دعوت اسلامی نے کسی بھی ذریعے کو چھوڑا نہیں اور اس انداز سے رضویات کو پھیلانے کے لیے اپنی کوشش دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور میں ناظرین سے ایک بار پھر عرض کروں گا, آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, ان سب کاموں کے لیے اعلیٰ حضرت نے جو بتائے ہیں ان سب کاموں کو الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے, آگے بڑھا رہی ہے, اور امیر علیہ سنت نے واقعی مشن رضا کو ایسا اڑا ہوا ہے کہ اس کی مثال آپ کو شاید کہیں اور نہ ملے. اس کے لیے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے, آپ کے عطیات, آپ کے ڈونیشن, آپ کی مالی امداد, یہ بہت بڑی ایک حیثیت رکھتی ہے. یہ گاڑی میں پیٹرول کی طرح ہے, اگر آپ پیٹرول نہیں بھریں گے گاڑی کھڑی ہوگی چلے گی نہیں. آپ نے اپنے ڈونیشن صرف رمضان میں نہیں دینے ہوتے, آپ پورا سال دعوت اسلامی کو عطیات دیا کریں, یہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا صدقہ ہے. اگر نفلی مال ہے آپ زکات دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے یقیناً, اور یہ بھی بلائے آپ کی ٹالتا ہے, آپ کی مشکلیں انشاءاللہ اس سے آسان ہوں گی, اور نہ صرف مشکلیں آسان بلائیں دور, بلکہ دین کا جو کام بڑھے گا, کوئی عاشق رسول بن جائے گا, کوئی نمازی بنے گا, کئی مسجد بن جائے گی, کہیں پر بد مذہبیت دور ہوگی, گمراہی دور ہوگی, فتنے مٹیں گے, علم کا بول بالا ہوگا, عشق رسول پھیلے گا, اس کا ثواب مجھے آپ کو جو کوشش کریں گے, جو تعاون کریں گے انشاءاللہ ان کو ملے گا. آپ خوب اپنے ڈونیشنز کے ذریعے مدنی چینل کو, اپنی دعوت اسلامی کو نوازا کریں, جب جب آپ کے لیے سہولت ہوا کرے. آج کل تو اپلیکیشن کا زمانہ ہے, ون ٹیپ آپ کے عطیات جس اکاؤنٹ میں چاہیں, جس ملک میں چاہیں بیٹھے ہوئے آپ بھیج سکتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں چاہے تو اپنی موبائل اپلیکیشن سے, اپنے بینک کی اپلیکیشن سے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ رقم ابھی ٹرانسفر کر دیں. ہمارے جتنے ناظرین ہیں کچھ نہ کچھ اگر ابھی بھی دیں گے, ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں ابھی جمع ہو جائیں. روزانہ منتھلی کچھ نہ کچھ اکاؤنٹ بیسس پر آپ کریں, اپنے انکم بیس پہ کریں, کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کو دینے کا ذریعہ میں اور آپ بنائیں گے, انشاءاللہ ہماری دعوت اسلامی بہت ترقی کرے گی.
یہ جو مدنی پھول ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص دعوت اسلامی کو نہیں فرمایا,
ڈیفینیٹلی ظاہر
مسلمانوں کو,
دنیا کے عاشقانوں
کو, عاشقان رسول کو کہا کہ ایسا کریں. اب آپ خود یہ سارے کام کرنے جائیں گے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اب یہ آپ کو پلیٹ فارم مل گیا دعوت اسلام,
بالکل
اس نے وہ مدنی پھولوں کا ایک گلدستہ تیار کر دیا ہے جو عالد نے فرمائے تھے. اب اس میں آپ اپنا حصہ ملاتے رہے, خوشبو انشاءاللہ پھیل.
کچھ اب عابد مدنی ان سے بھی گفتگو کچھ کم رہی, شعیب بھائی نے بھی بہت کم گفتگو کی ہے, کیا فرمائیں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی علم کے حوالے سے جو کوششیں ہیں, جو آپ کی محبتیں ہیں اختتام پر.
سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں استاد محترم کے پاس پڑھنے گیا تو استاد صاحب مجھے پڑھاتے اور میں پڑھتا,
دو بار کتاب کو پڑھتا اور دو بار پڑھنے کے بعد میں کتاب بند کر دیتا اور اگلے دن میں آ کر حرف بہ حرف سارا سبق سنا دیتا. استاد صاحب بڑے حیران ہوتے اور حتیٰ کہ ایک مرتبہ تعجب سے فرمانے لگے، یہ بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ مجھے پڑھانے میں اتنی دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرنے میں اتنی دیر ہی نہیں لگتی. آپ تو فوراً یاد کر لیتے ہیں. سید اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آپ جب کتاب لکھتے ہیں تو مصنف، مناظرہ کرتے ہیں تو مناظر اسلام، اور جو جو آپ نے علم کے دریا بہائے جب اس کا اظہار ہوا تو آپ مانے گئے کہ یہ اظہار ہے اور یہ آپ کی شخصیت ہے. لیکن علم حدیث آپ نے گھر سے پڑھا، آپ کے والد گرامی نے پڑھایا، اور علم حدیث ایسا پڑھا ایسا پڑھا ایسا پڑھا، حضور سے محبت تو آپ کی جو سمجھیے کہ امتیازی شان ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا، اور حتیٰ کہ آپ جب حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے اور کوئی اگر بیچ میں کوئی بات کرتا تو آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے، اور آپ کے آپ یوں سمجھے کوئی لمحہ آپ کا خالی نہ جاتا. جمعہ المبارک کے بعد، نماز جمعہ کے بعد آپ باہر چلتے تو لوگ سوال کرتے، سوال کرتے آپ جواب دیتے، سوال کرتے جواب دیتے، سوال کرتے جواب دیتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک عالم دین وہ فرمانے لگے کہ حضرت آپ یہ اس قدر سوال جواب کا جواب دیتے چلے جاتے ہیں. سید محمود خان نے عرض کی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے یہ کہا ہو کسی صاحب کہ میں ذرا کتاب میں دیکھ کے بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، ایسا نہیں ہوا کبھی. آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، فی البدی جواب دے دیتے ہیں. آپ تھوڑا آبدیدہ ہو گئے. آپ فرمانے لگے سید صاحب قبر کے اندر بھی مجھ سے سوال ہوں گے اور میرے عقیدے کے متعلق سوال ہوں گے، وہاں میں کتابیں کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ اکبر.
آخرت کی فکر،
آخرت کی فکر. وہ جو تعریف کر رہے تھے نا آپ کی، آپ اس کو فوراً قبر اور آخرت کی طرف لے گئے.
کیا بات.
تو یہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ کے علم حدیث کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ محبت حدیث سے محبت، لگن، حتیٰ کہ آپ یوں سمجھیے کہ کسی کو محدث کہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. محدث جو اس علم سے لگاؤ رکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ محدث وہ کہ جس کو راوی کے یوں سمجھیے کہ اس کے تعدیل اور جو جرحہ و تعدیل ہوتی ہے راوی کا وہ بھی معلوم ہو، اس کی حالات معلوم ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بطور رضا کہ دوسری جلد میں آپ کا رسالہ موجود ہے، جو آپ نے جو راوی روایت کرتے ہیں جو سند ہوتی ہے، اس سند کے جو بھی راوی آپ کی بارگاہ میں نام پیش کیا جاتا، آپ اس راوی کا شروع سے آخر تک سارا ڈیٹیل بتاتے. حتیٰ کہ آپ نے کتاب لکھی، آپ کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، وہ خواص تو عوام، تو عوام خواص کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے.
ماشاءاللہ، بہت شکریہ. شعیب مدنی بھائی کیا فرمائیں؟
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 21 علوم جو ہم عمومی طور پر 50 سے زائد علوم سنتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو حاصل تھے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 21 علوم ایسے تھے جو میں نے اساتذہ سے حاصل کیے باقاعدہ طور پر. اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے عطا فرمائے. اور آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے، کیونکہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا دیدار علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں دوستی تھی، تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر مولانا دیدار علی صاحب سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے پاس چلیے. تو آپ فرماتے تھے نہیں، میں نے ان کے پاس نہیں جانا. کہا کیوں، آپ ان سے منع کیوں کرتے ہیں ملنے سے؟ کہا وہ ذات کے پٹھان ہیں اور ان کے اندر تسلب بہت ہے، اس لیے میں ان سے ملنا نہیں چاہتا. تو ایک دفعہ جب مولانا دیدار علی صاحب ملاقات کے لیے نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ سے کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو کہا بریلی شریف جانے کا ارادہ ہے اور اس کے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہوں. تو کہا کیا بریلی شریف جاتے رہتے ہو مولانا احمد رضا کے پاس؟ تو فرمانے لگے آج آپ بھی چلیے میرے ساتھ. بڑا زور لگایا تو مولانا دیدار علی صاحب جو ہے وہ ساتھ چل دیے. مولانا دیدار علی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا وہاں پر تو نماز اثر کا وقت ہو چکا تھا اور جماعت مسجد میں قائم تھی. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ باوضو تھے، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، نماز میں آپ نے شرکت کی. مجھے وضو کی حاجت تھی، میں نے تلاش کیا کہ میں وضو کروں تو دیکھا ایک بچہ کنویں سے پانی بھر رہا ہے، تو اس نے پانی نکالا. پانی نکالنے کے بعد
میں اس کے پاس گیا اور اس سے بولا بیٹا پانی کی وضو کے لیے پانی دے دو. تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کو مسئلے کا نہیں معلوم, میں نابالغ ہوں اور نابالغ سے کوئی چیز لے نہیں سکتے آپ. تو آپ کے آپ نے جب یہ بات سنی مولانا دیدار علی خان صاحب نے, آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم تھے, جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے ایک دم دماغ میں آپ کی یہ بات آئی, آپ نے فرمایا میں نے اس دل میں سوچا کہ جس شخص کے محلے کے بچے کا یہ علم کا عالم ہے تو اس شخص کے علم کا عالم کیا ہوگا. اب آپ فرماتے کہ میں وضو کر رہا تھا, وضو کے دوران میری جماعت نکل گئی, میں نے دیکھا کہ ایک ذی وقار شخص بڑا اس کا رونا کا فروز چہرہ ہے وہ مسجد سے نیچے اتر رہا ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے, تو کہا یہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی ہیں. کہا میں گیا ان کے پاس اور ان سے جا کر میں نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا مولانا آپ کی حال طبیعت کیسی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ مولانا نعیم الدین کی ملاقات نہیں ہوئی ان کی, چونکہ دو رکعت نکل گئی تھی ان کی, وہ اپنی نماز ادا کر رہے تھے.
اچھا.
اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سیڑھیوں سے اتر رہے تھے اور میں سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا. ابھی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اعلیٰ حضرت کے کشف کا یہ عالم تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا مولانا طبیعت کا سخت ہوں اور ذات کا پٹھان ہوں.
اللہ اللہ.
تو آپ ایک دم حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بات انہوں نے فرما دی.
انہوں نے
پہلے وہاں پر بات فرمائی تھی, وہ بات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ارشاد فرما دی. پھر حال
لگ رہا ہے جیسے بطور تفنن آپ نے کہا,
بطور تفنن
ان کو ذرا قریب کرنے کے آپ جو کہتے تھے نا میں ہوں
وہ ہوں. پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے محبت کا یہ عالم ہو گیا کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت سے علمی مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد مولانا نعیم الدین مراد آبادی اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جب مولانا دیدار علی صاحب سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے, تو فرمایا اب یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا, وہیں کے ہو کے رہ گئے. اللہ تبارک. پھر مولانا دیدار علی صاحب کے صاحبزادے ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ ہیں اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو علم سے نوازا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی خاصیت ایک یہ بھی تھی کہ آپ جس کو جس علم میں آپ اس کو دیکھتے تھے کہ اس کے دل کے اندر اس علم سے زیادہ یہ مائل ہے, تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کو اس علم کی طرف لگا دیتے.
طبائع کا جو آپ نے فرمایا, طبیعت کا,
طبیعت کا, کیونکہ صدر الشریعہ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کی فقہ بڑی مضبوط ہے, تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو فقہ کی طرف مائل فرما دیا. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ تفسیر پر آپ کو بہت زیادہ عبور ہے, تو آپ کو تفسیر کی طرف لے کر چلے گئے. اور
مولانا ظفر الدین بیہاری علیہ رحمۃ اللہ توقیف
سے آپ کو شغف تھا, تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو توقیف کی طرف لگا دیا.
بالکل.
اور سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ تاریخ میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے آخری شاگرد ہیں آپ, تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو علم حساب سے بڑا شغف تھا.
اچھا.
تو آپ کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے علم حساب کی طرف لگایا,
وہ میتھمیٹک
کی طرف.
اچھا. میتھمیٹک جو ہے یہ وراثت وغیرہ میں
بہت کام آتی
ہے, علم کو ہے نا انہوں نے پھیلایا زندگی بھر. اور ایک جملہ ایک بات کریں تو واقعی علم کے لیے خدمات اور علم کے لیے پوری زندگی بسر کر دی. اور فتاوی رضویہ ہو, ترجمہ کنز الایمان ہو, آپ کے ملفوظات ہوں, اور بہت سارا ذخیرہ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم تک پہنچ بھی نہ سکا. آپ کے خلفاء اور آپ کا جو فیضان ہے وہ شخصیتوں کے اندر تھا, جو شخصیتیں
بھی گئی. زندگی نا آپ نا, میں ایک تحریر میں نے پڑھی تھی, میں لے کر آیا ہوں, میں چاہوں گا کہ پڑھ کر سناؤں
جی.
اور الفاظ بھی اعلیٰ رت کے.
کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر آخر میں ثاقب بھائی سے یہ مدنی پھول لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اشفاق بھائی, آپ کے سلسلے میں جانشین امیر اہل سنت کب تشریف لا رہے ہیں؟
جب چاہیں تشریف لائیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اگلی کال.
مہم کے سر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت ہی پیارا ہے.
اعلیٰ حضرت کے فیضان پر مشتمل یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ. آپ تحریر
فرمانا زندگی گزار دی, تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کسی جاننے والے کو, عالم صاحب کو ایک مکتوب لکھا خط, تو اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے تھے نا کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی علم سے محبت کی اور کتنے مشغول رہے. فرماتے ہیں کہ ڈھائی لکھا ہوا ہے, اڑھائی سال سے اگرچہ امراض درد کمر, یعنی کمر میں بھی درد ہے, و مسانہ و سر میں بھی ہے, مسانے میں بھی تکلیف ہے وغیرہ, حال لازم ہو گئے, اڑھائی سال ہو چکا ہے, یہ آخری عمر میں یہ معاملات ہوئے. قیام و رکوع و سجود بذریعہ عصا ہے,
نماز پڑھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں تو لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ضعف طبیعت میں آ چکا ہے، مگر الحمدللہ دین حق پر استقامت عطا فرمائی ہے، کثرت اعضاء روز افزوں، دشمن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور حفظ الہی تفضیل الہی نامتناہی شامل حال، بڑھتے جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کرم شامل حال ہے، الحمدللہ رب العالمین. بعی ضعف بدنی و قوت محن و کثرت فتن، بدن بھی ضعیف ہے، کام بھی بہت زیادہ ہیں، فتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اب فرماتے ہیں الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اپنے کاموں سے تعطل نہیں، جو میں کرتا تھا اب بھی میں وہ سارے کے سارے کام کر رہا ہوں. آگے کیا فرماتے ہیں، بیمار ہیں، بیمار کیا چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے نا، چلے کام نہیں کرتا، آرام تو کرنے کی اس کی نیت ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا. فرماتے ہیں کھانے اور سونے کی فرصت نہیں ملتی، بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اثار کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس میں شرعی مسئلے پر عمل بھی ہے کہ ہر بیمار جو ہے وہ بیٹھ جائے اور کرسی پر آ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے،
جب تک کھڑا رہ سکتا ہے تو رہنا.
کھانے پینے کی فرصت نہیں ہے، بیماری کا عالم ہے، بزرگی آ چکی ہے، اپنے کاموں میں تعطل نہیں. فرماتے ہیں اللہ و رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا ظاہر میں معین و مددگار اناکا ہے، یعنی نہیں ملتا، اور ان کے سوا اور کسی کی حاجت بھی کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ آخری عمر اور یہ مکتوب ہے، اس کے اندر یہ چند الفاظ تھے کہ کس قدر علم دین سے محبت، جو ہمارا موضوع ہے، کہ اس حالت میں بھی کہ جب انسان بستر پر آ جاتا ہے اور آرام چاہتا ہے اور معین و مددگار چاہتا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے کاموں کے اندر الحمدللہ مشغول ہوں، اور جو کام ہے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر رد بھی اسی قدر ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ امام اہل سنت کی شان تھی علم سے محبت کا.
آخری عمر تک آپ نے جو ہے وہ فتویٰ نویسی، لوگوں کی بھلائی، اور پھر تو آپ نے قاضی القضات کے منصب وغیرہ بنائے تھے، اس میں پھر وہ حضرات بھی آپ سے رجوع کرتے تھے.
حاضر دماغی آخری عمر تک باقی رہی، جیسے پہلے تھے ویسے رہے.
آج کا جو پیغام ہم دینا چاہ رہے تھے ناظرین، اے کاش میں بھی اور آپ سب اس کو لینے والے بن جائیں کہ ہم بھی علم سے محبت کریں، ہم کتنی کتاب پڑھتے ہیں، دین کتنا سیکھتے ہیں، کتنا سیکھنے پر آمادہ ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے کتنے سنتے ہیں، مدنی چینل کتنی دیر دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، آپ کی حیات طیبہ اس وقت ماشاءاللہ 70 ایئرز کے لگ بھگ ہے، اور آپ نے اب تک علم دین کے لیے جو کاوشیں فرما رہے ہیں، علم کو کس طرح پھیلا رہے ہیں، آپ کے پاس اتنی مصروفیت ہے تحریری مدنی کام کی، آپ خود فرما چکے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی زندگی میں سارا کام مکمل کر سکوں گا. یہ وہی کہے گا نا جس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس کام اتنا ہے، اور آپ اتنا تحریری کام ابھی پینڈنگ پر ہے اور اس کو کیے جا رہے ہیں. اس عمر میں تو لوگ حرام کرتے ہیں جس کے ماننے والے کروڑوں ہوں، جس کے لیے گاڑیوں کی لائنیں لگ سکتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ سادگی کے ساتھ اور اس انداز سے علم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور یقیناً یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اور ان کے صدقے میں ہمیں آج اعلیٰ حضرت کا نام لینا نصیب ہو رہا ہے، آپ کی تعلیمات پر اعلیٰ حضرت کو ہم نے جانا ہے الحمدللہ. اللہ پاک اس ہستی کو بھی سلامت رکھے، اور اب ہم بھی وہ ہمیں ہفتے میں ایک رسالہ دیتے ہیں، کیا ہمارے ناظرین اس کو لینے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ انہوں نے روزانہ 3 آیتیں ترجمہ کنز الایمان سے یا کنز العرفان سے اور صراط الجنان سے پڑھنے کی ہمیں ترغیب دی ہے مدنی نامات کے ذریعے، کیا میں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم دینی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے فرض علوم سیکھ لیے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات آج ہم کچھ چھوڑ کر جائیں گے، صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ اب کچھ عمل کی طرف بھی آؤں کہ میں بھی علم سیکھوں، میں بھی علم سے محبت کروں. اعلیٰ حضرت کی شان پر اور ان کی ذات کی نسبت پر فخر تو کرتا ہوں، ان کا غلام بھی ہوں، ان کا مرید بھی ہوں، بریلوی بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو، کیا میں سچا عاشق رسول بھی ہوں، کیا میں سچا علم کا محبت کرنے والا بھی ہوں؟ یہ سارے سوالات ہیں آج کے سلسلے میں. آپ اگر ان سوالات کے جوابات نفی میں پاتے ہیں تو پھر آپ آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اور خوب سے خوب علم سیکھیے، انشاءاللہ علم آپ کی پالش کر دے گا، آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوارے گا، اور علم دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے. لہٰذا آ جائیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، اور خوب سے خوب مدنی مذاکروں کے ذریعے، دعوت اسلامی کے المدینۃ العلمیہ کی کتابوں کو پڑھنے کے ذریعے، امیر علیہ سنت کی کتابیں پڑھنے کے ذریعے آپ علم کا خزانہ حاصل کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آئیے منقبت اعلی حضرت پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں.
فیض رضا
فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. مولانا ثاقب مدنی صاحب, عابد مدنی صاحب, شعیب مدنی صاحب, سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا, عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا, خائف کبریا میرا رضا میرا رضا, با کمال و با گیا میرا رضا.